أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة ترابی کرن امان، عائشہ خالد ماہ ازر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیا عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرانا، ثنا افین، فرزانہ سلود، شاہینہ سریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قلیائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناس خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریہ شکفتہ، عائشہ تسلیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحج، آسما شاہ، خمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہرہ کا عابد، امید بخشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شہین، مہجبین خان، بینش سجاد، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی جی ابھی ایسا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی گروپنگ ہو رہی ہے؟ میری کلاس میں سب کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں اپنی اٹینڈنس ٹائپ کر رہے ہیں. زبیہ آپ نے اٹینڈنس نہیں کی لگائی؟ جی عائشہ آپ نہیں ہیں؟ جی جو لوگ نہیں لگا رہے کائنڈلی وہ پلیز ضرور اٹینڈنس لگائیں یا آگے پیچھے ہو گئے. اور جی عائشہ آپ کا میں دیکھ لیا. عائشہ جی عائشہ آپ نے تو لگا دی ہے. دوسرے گروپنگ از گوئنگ آن. اچھا جی کن لوگوں کی گروپنگ ابھی تک نہیں ہو رہی؟ جب کلاس میں آ جائے کریں. ایک تو چلو ٹھیک ہے مجھے نیٹ کی آج کل پرابلم آ رہی ہے نا. اس کے علاوہ جیسے یقین کریں یہ دن جو آپ کے قرآن کے ساتھ جا رہے ہیں نا کل اس میں سے آپ کا ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں مس ہوتے اس کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوگا. یقین کریں جب میں نے اپنی کلاس لی تھی اس کے ٹوٹل جو میرے دو دفعہ مجھے ایمرجنسی ایک دفعہ مطلب کلاس میں نے جو مس ہوئی. کلاس کے ساتھ ہم لوگ کور کرتے ہیں نا کلاس کے ساتھ جو کور کرتے ہیں وہ یقین کریں کبھی بھی بعد میں جتنا مرضی تفصیل سن کے اس کو کمپلیٹ کرے وہ مزہ نہیں آتا جو کلاس لائیو کلاس ہمیں لینے کا آتا ہے نا. تو ضرور کوشش کیا کریں. اور اپنی گروپنگ کے لحاظ سے جو لوگ گروپنگ نہیں کر رہے ابھی دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز رابطہ کریں ہم سے. اپنے گروپ لیڈر کو یاد دلائیں جو لوگ نہیں کر رہے. امید ہے کیونکہ ماشاء اللہ صاحب جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں بہت ایکٹیو ہیں تو لازمن ٹائم اپنے کال کی. بعض دفعہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو یہاں تک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ونس ٹائم ا ویک ہی تو بات کر لیں نا اکٹھا لیسن کر لیں. تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا ہوتا جتنا آپ آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیلی بھی تھوڑا تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں تین دن کا لیسن جیسے تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہے. اور ٹرانسلیشن میں صرف سوائے میرے حال میں ایک دو ورڈ کے یا کچھ اب ورڈ مشکل ہے زیادہ جیسے الذین من قد قبلک من یہ والے تو آپ کو بلا یہ سارے جو حرف ہیں اور یہ جو نارملی ورڈ آپ کو سارے آتے ہیں. اب بار بار آپ خود سے اپنا مصرف لیں جو ٹرانسلیشن کے بغیر ہے اس کے اندر آپ خود سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو پلیز بار بار آپ لوگوں سے اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت ہم لوگ جو ہیں چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. دیتے ہیں لیکن تھوڑا کچھ ایسی مصروفیات بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے ہاں جی موسٹ آف ٹرانسلیشن آف فیملیئر ٹو اس بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے یہ لازمن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فریدہ جی ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کے اٹینڈنس جو لوگ ابھی آتے جا رہے ہیں تو میں لگا دوں گی. تو ان شاء اللہ ہم جو ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو تفسیر ہے. بہت خوبصورت بہت پیاری آیات ہیں. تو اگر آپ کا دل کیا تو میں آج بھی آپ لوگوں کو بولوں گی کچھ جو ہے نئے لوگ جنہوں نے کل کچھ نہیں شیئر کیا کچھ اگر آپ آج بھی شیئر کرنا چاہیں تو لازمن کریں. یہ دیکھیں مقصد شیئرنگ کا ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایز اے لسنر سن رہا ہو کہیں بھی ہو آپ کی وجہ سے وہ آپ کی ٹپ کی وجہ سے آپ کی فنش کی وجہ سے قرآن کہہ رہے دیکھو ان میں کتنی چینجنگ آئی ہے تو میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ضرور کرنا ہے ان شاء اللہ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تفسیر آج کی ہے لیسن 147 پلس 148 ہے. اس میں آیات 78-93 ٹھیک ہے. اور یہ بہت پیار سے غور سے سننی ہے
کیونکہ ماشاء اللہ آج کی بہت ہی واقعی مسراف واقع ہے، ان کی بار بار پتہ نہیں کیوں آج کہہ رہی ہیں، آج کی آیات بہت اچھی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Lesson number 147 and 148, Ayat number 78 to 93, Surat Bani Israel. Sabak number 147 aur 148, Ayat number 78 se 93, Surat Bani Israel. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اقیم الصلاۃ.
اقیم الصلاۃ.
قائم کریں نماز.
قائم کریں نماز.
لدلوک الشمس.
لدلوک الشمس.
سورج کے ڈھلنے کے وقت سے.
سورج کے ڈھلنے کے وقت سے.
الی غسق اللیل.
الی غسق اللیل.
رات کے اندھیرے تک.
وقرآن
الفجری. اور صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا. ان قرآن الفجری. بے شک صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا.
کان
مشہودا. ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا.
وَمِنَ اللَّيْلِ.
اور کچھ حصہ رات کا. فَتَحَجَّتْ
بِهِ.
تہجد پڑھا کرو اس میں. یا ساتھ اس کے. نَافِلَةً لَكْ. زائد عبادت ہے آپ کے لیے. یعنی نفل ہے، فرض نہیں. اسا ان یبعثک ربک. قریب ہے کہ داخل کر دے تم کو تمہارا رب. مقام محمودا. مقام محمود پر. وقر رب ادخلنی. اے پروردگار داخل کر مجھ کو. مدخل صدق. داخل کرنا سچائی کا. واخرجنی. اور نکال مجھ کو. مخرج صدق. نکالنا سچائی کا. وجعلی. اور عطا کر مجھ کو. من لدن کا. اپنے پاس سے. سلطانن نصیرا. غلبہ مدد دینے والا. وقل جاء الحق. اور کہہ دیجئے کہ آ گیا حق. وزحق الباطل. اور زائل ہو گیا باطل. ان الباطل. بے شک باطل. کان زہوقا. ہے ہی باطل ہونے والا. وننزل. اور ہم نازل کرتے ہیں. من القرآن. قرآن میں سے. ما هو شفاء. جو وہ شفا ہے. ورحمت للمؤمنین. اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ولا يزيد الظالمين. اور نہیں بڑھتا ظالموں کے لیے. الا خسارہ. مگر نقصان. وَإِذَا أَنْعَمْنَا. اور جب ہم انعام فرماتے ہیں.
عَلَى
الْإِنسَانِ.
یعنی
انسان پر,
انسان پر
اعرض
منہ
پھیر لیتا ہے,
منہ پھیر لیتا ہے,
ونعی بجانبہ اور پھیر لیتا ہے اپنا پہلو, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتا ہے اس کو شر, کان یئوسا نا امید ہو جاتا ہے, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے, عَلَى شَاكِلَتِهِ اپنے طریقے کے مطابق,
اپنے طریقے کے مطابق,
فَرَبُّكُمْ پس رب تمہارا, عَلَمُ خوب واقف ہے, بِمَنْ ہوا اس شخص سے جو, اَحْدَى سَبِيلَا زیادہ راہ پانے والا ہے راستے کی, وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عَنِ الرُّوح روح کے بارے میں, قُلِ الرُّوحُ کہہ دیجئے کہ روح, من امر ربی اللہ کے حکم سے ہے, وما اوتیتم اور نہیں دیے گئے تم, من العلم علم سے, الا قلیلا مگر بہت کم, جائیں باللذی اوحینا الیک اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی, ثم لا تجدو لکا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے, بھی علینا وکیلا اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار, الا رحمت من ربک مگر رحمت ہے تیرے رب کی, ان نفت لہو بے شک اس کا فضل, کان علی کا کبیرہ ہے تم پر بڑا, قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن, علی ان یاتوا اس پر کہ وہ لائیں, بمثل ھذا القرآن اس قرآن جیسا, لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکیں گے اس جیسا, ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا اور اگرچہ ہوں بعض ان کے بعض کے لیے مددگار, یعنی اگر یہ ایک دوسرے کی بے شک مدد بھی کر لیں تو بھی ایسا کام نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ اور البتہ ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے, فی حاضر القرآن اس قرآن میں, من کل مثل ہر ایک مثال, فأبا اکثر الناس الا کفورا پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے, تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں, پس نہ قبول کیا ان میں سے اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے, وقالو اور کہنے لگے, لن نؤمن لک ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے تجھ پر حتی تفجر لنا یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے من الارض ینبوعا
زمین سے ایک چشمہ
او تکون لک جنتم یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ من نخیل و عنب کھجوروں اور انگور کا فتو فجیرا پس تو بہا نکالے الانہارا نہریں خلالہا تفجیرا ان کے درمیان بہتی ہوئی او تسقط السماء یا تو گرا دے آسمان کو کما زعمت جیسا کہ تو گمان کرتا ہے علینا کسفن ہم پر ٹکڑے ٹکڑے اوتا تی باللہ یا تو لے آئے اللہ کو والملائکت قبیلا اور فرشتوں کو سامنے یعنی ایک دوسرے کے روبرو لیا آمنے سامنے لیا او یکون لک یا ہو جائے تیرے لیے بی تم من زخرف ایک گھر سونے کا او ترقا یا تو چڑھ جائے پس سمائی آسمان میں ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے لرقی جی کا تیرے چڑھنے کو حتی تنزل یہاں تک کہ تو اتارے علینا کتابا ہم پر ایک کتاب نقرؤہ پاک ہے پروردگار میرا ہل کنتو نہیں ہوں میں الا بشر الرسولا مگر ایک آدمی بھیجا ہوا بس جی لیسن چھوٹے ہیں تفسیر زیادہ ہیں ان سب کو کی نا اور آپ نے فیل کیا ہوگا متنی صورتیں ایسی ہوتی ہیں تو تلاوت سنیں گے
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا هناك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
آیت نمبر 78-93 سورۃ بنی اسرائیل تفسیر دیکھیں گے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک اور قرآن فجر کا بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے خوبصورت انداز سے تنبیہ کی گئی کہ لوگ کچھ بھی کہیں، کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اور ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہی رہیں گی، اور اس کے بجائے اب آپ ایسا کریں کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے انسان کو دنیا والوں کے غموں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو مشکل آتی ہے وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کے طرف آنے سے انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غموں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، کیونکہ بندہ مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اور وہ ملاقات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں بلکہ ایک دوست کی دوست سے ملاقات والی کیفیت کی ہوتی ہے، جہاں وہ سارے غم سنا لیتا ہے، سارے دکھ سنا دیتا ہے، اور جو چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں وہ سبھی کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جس کی نماز اس درجے کی ہوگی اس کو تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بہت جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے راز و نیاز کرے گا۔ تو لہٰذا لوگوں کے دیے ہوئے غم، مشرکین ہوں یا اپنے آج کے مسلمان ہوں، حق کے راستے میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کے جواب میں نماز، اور اس نماز میں پھر انسان سارے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور کام کیسے کرنا ہے اس کی انسٹرکشنز لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو کھول دیتے ہیں، ایک فرقان مل جاتا ہے۔ نماز اصل میں انسٹرکشن مینول بھی ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن آج بھی جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق ہوگا، آپ کو کب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے رہنمائی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی فوجوں کی صف بندی کرنی ہوتی تھی یا کوئی ایسا ڈیسیژن لینا ہوتا جس کا تعلق اسلامی حکومت سے تھا تو نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور پھر سوچتے جاتے اور ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے. لیکن یہ درجے تو بعد میں حاصل ہوں گے, پہلے تو ہم اپنی فرض نمازوں کی کیفیت ہی کو دیکھ لیں. جو جتنا اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز لینی ہوں گی. دنیا والوں سے پوچھیں گے تو کبھی بھی کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے گا. جو دوسرے پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. جو لوگ ابھی دین کی طرف نہیں وہ خواہشوں میں مست رہنا چاہیں گے. لہذا آپ میں سے جس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو کہ میں کچھ کام کروں, اور اس کے لیے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. لی دلوک الشمسی, دلوک کا لفظ دلکا سے ہے, دال لام کاف. دلکا کہتے مائل ہونا, کسی چیز کی طرف جھکنا. زوال کا وقت اس سے مراد ہے جب سورج عروج پر پہنچ کر واپس پلٹنے لگتا ہے, زوال آفتاب آپ کہہ سکتے ہیں. کب تک پڑے؟ الی غسق اللیل, رات کے اندھیرے تک. غسق کہتے ہیں ابتدائی رات کا اندھیرا, یعنی جب رات ہو جاتی ہے پوری اچھی رات بن گئی تو وہ ہو گئی پہلی رات, اس کے اندھیرے کو کہتے ہیں. صرف قرآن کے لفظوں کو لے لیں تو مطلب کیا بن رہا ہے کہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہوں, اور جب رات سیاہ ہو جائے تو تب تک پڑھتے ہی رہے. کوئی سینس سمجھ نہیں آئے گی. کیا پتہ چلا کہ حدیث کو لیے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم نماز پڑھو, کب تک؟ لِدَلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ, اور فجر کا قرآن. یہاں پانچ نمازوں کے اوقات ہیں. سورت کے آغاز میں ہم دیکھ چکے کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ ملا. اب یہاں پانچ نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں. دلوک الشمس إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ میں چار نمازیں آ جاتی ہیں, کیونکہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ عصر, مغرب اور غسق اللیل تک عشاء ہو جاتی ہے. اور وقرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. یہاں نماز کی بجائے قرآن بولا گیا, یہ وہی ہے جز بول کے کل اور کل بول کے جز والی مثال. فجر کی نماز کو یہاں قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے قرآن نماز کا اہم جز ہے, اور فجر کی نماز ہوتی دو رکعت ہیں, لیکن ان دو رکعتوں کو بندہ چار رکعت بنا سکتا ہے طویل قرأت کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے, طویل سورات جو تھی وہ آپ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. ہمارا آج حال کیا کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی, اور آنکھ کھل بھی جائے تو دو چار صورتیں رکھی ہوئی ہیں, کل ہو اللہ احد اور انا آتینا کل کوثر. آنکھیں بھی پوری نہیں کھولتے کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے اور دو فرض پڑے اور جا کے پھر بستر میں گھس گئے. اور اللہ معاف کرے, بعض مسجدوں میں تو اتنی لیٹ نماز کی جاتی ہے کہ اگر وہ قرآن الفجر پہ عمل کرتے ہوئے طویل قرأت پڑھے تو سورج طلوع ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں سب سے ابتدائی وقت میں جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ فجر کی نماز ہوتی تھی, بہت قریب سے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اور فجر کا قرآن کیا ہے؟ مشہودہ, حاضر کیا جاتا ہے. مشہودہ مفعولہ کا وزن ہوتا ہے قابل دید کے معنوں میں, یعنی جب لوگوں کو اس وقت قرآن پڑھتے دیکھو تو دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے تمہیں, وہ منظر کتنا پیارا ہے. جب مل گجا سا ہوتا ہے, ابھی روشنی نہیں اندھیرا نہیں, اور حرم میں امام کعبہ کی آواز سے کبھی قرآن سنو نماز میں, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ خوبصورت منظر کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مشاہدہ کیا ہوا, یعنی اس کو کئی لوگوں نے دیکھا. یہ ان امتوں کی کہانیاں نہیں کہ جہاں آدھی سے زیادہ امت فجر پہ سوئی ہوتی ہے اور 9 بجے اٹھ کے یا 10 بجے پڑھ لیتی ہے سورج چڑھے ہوئے پہ, یعنی جا کے دیکھو تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کا مشاہدہ کیا گیا, شروع سے یہ ہوتا آیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں ایسے ہی نہیں دیا, سوچ سمجھ کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ 9:30 بجے کا وقت بھی دے سکتے تھے, سورج چڑھتے وقت بھی فجر ہو سکتی تھی, لیکن وہ منظر قابل دید ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا معنی نہ قرآن الفجر کا نہ مشہودہ اس کا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پڑا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اس کا بھی حوالے روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن بندہ پڑھتا ہے اس کو ڈائریکٹ عرش پہ سنا جاتا ہے. سوچئے ذرا,
اور غلط پڑھیں اور ٹوٹا پھوٹا پڑھیں تو کیسا ہوگا. پھر اسی طرح اس مشہودہ لفظ کی ایک اور بھی خوبصورت تفسیر جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ رات کے فرشتے صبح کے وقت اور صبح کے فرشتے بھی جو آتے ہیں ان دونوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اس وقت. بڑی طویل روایت ہے جو آپ کو پیچھے کہیں سنائی گئی تھی کہ جب رات کے فرشتے جانے لگتے ہیں تو دوسرے فرشتے آتے ہیں تو مشہودہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. رات کی عمل لکھ کے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں اور صبح والے ڈیوٹی پہ آنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حال میں بندے کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے، گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ خوشخبریاں سناتے ہیں. تو لہٰذا اس نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا قرآن دلوں میں بھی جذب ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، دل کی حضوری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. ہم نے پیچھے ایک جگہ نمازوں کے اوقات جو تھے وہ دیکھ لیے تھے کہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، لیکن یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ نمازوں کے اشارتاً وقت بتائے ہیں. مثلاً ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کے فوراً بعد سے، جو ہی سورج نیچے جانا شروع ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ظہر کا رہتا کب تک ہے؟ جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے جسم کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کا سایہ جسم سے دگنا نہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ظاہر کے ساتھ ہی دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کا وقت شفق کی لالی کے ختم ہونے تک رہتا ہے. عشاء وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آدھی رات تک رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ فجر کی نماز کا کیا ہے؟ بالکل صبح کاذب سے لے کر جب بالکل ایک دفعہ اندھیرا ہلکا سا چھاتا ہے، بالکل ایک سفید سی پٹی سی آتی ہے فضا میں، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے سورج کے چڑھنے تک وہ باقی رہتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم حدیث کو ساتھ نہ لیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایک وہ وقت تھا کہ امت مسلمہ کے گھروں سے بھی قرآن کی آوازیں آتی تھیں، آج نہیں آتی. نانیاں دادیاں بھی نہ رہیں جو پڑھتی تھیں اور سناتی تھیں، اور بچے ان کی آوازوں کے عادی تھے. آج ہمارے گھروں سے کچھ اور ہی آوازیں آنے لگ گئیں اس وقت پہ، کبھی خبروں کے نام پہ اور کبھی کارٹونز کے نام پہ اور کبھی بچوں کو جگانے کے نام پہ. حالانکہ قرآن پڑھا جائے تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہے، روایات میں اس کی بہت فضیلت ہے. فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں نہیں پڑھا جاتا اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے. یعنی وہ گھر گھر ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی عادت ڈالیں. اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے بھی کان سنیں اور سوتے ہوئے بھی سنیں. بعض تو گھر کا ماحول ہی نہیں بدلنا چاہتے کہ خام خواہ لوگ بیدار ہو جائیں گے. تو یہ کوئی دوستی نہیں ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ فجر کے وقت میں مردوں والا گھر بنا کے بیٹھے ہو. جہاں سارے سوئے ہوں گے وہ قبرستان ہی لگے گا نا. تو لہٰذا ان قرآن الفجر کان مشہودا. پھر ساتھ ہی ساتھ بات ہو گئی تہجد کی. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ. من دیکھ لیجئے، تھوڑا حصہ. اگر یہ من نہ ہوتا نا، وَاللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ کا لفظ ہوتا نا، تو مراد کیا تھا؟ کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہو. کہا رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، کیونکہ نَافِلَةً لَكَ، یہ اب آپ کے لیے زائد ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ اللَّهُ، امید ہے کہ یقیناً آپ کا رب فائز کر دے گا آپ کو مقامم محمودا، مقام محمود پر. اس آیت میں تہجد کی بات ہوئی ہے. تہجد کا لفظ جو ہے ہا جیم دال سے ہے. اصل میں اس کا اصل جو ہے نا حجود ہے. یہ وہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کے ایک ہی وقت میں دو مختلف معنی ہیں. سونے کو بھی کہتے ہیں سونا، سونا یعنی گولڈ نہیں بلکہ سونا، ٹو سلیپ. اور جاگنے کو بھی کہتے ہیں، ازداد میں سے ہے کہ اپوزٹ معنی دیتے ہیں. اب اس کے دونوں مختلف معنی اگر ہم سمجھیں گے تو کیا معنی بنیں گے؟ کہ تہجد وہ نماز ہے کہ جو نیند چھوڑ کے پڑھی جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کو اس حد تک لیا وہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازم ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، تہجد کا مطلب کیا ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لو. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ تہجد کی نماز کی تعریف حسن بصری لکھتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے. البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پڑھا جاتا ہے، یعنی کبھی بھی پڑھ لیں لیکن بہتری کیا ہے کہ نیند چھوڑ کے پڑھیں. ہمارے لیے آسان سی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ تہجد کے لیے جو سنت طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام طور پہ وہ یہی تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر آخری تہائی جب رات کی شروع ہوتی تو اٹھتے، پھر اپنی سنتیں ادا کرتے یا تہجد پڑھتے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیتے. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ناروے میں آ کے تو میں نے نمازوں کے اوقات کے اندر جو حکمت دیکھی وہ مجھے واقعی زیادہ کھل کے سمجھ آئی کہ یہاں تو کبھی رات ہوتی کوئی نہیں، اور کبھی اتنی لمبی رات ہے کہ آپ سو سو کے اٹھ جائیں پھر بھی وقت ہوتا ہے باقی. تو لہٰذا جو جیسے کر سکے کر لے، بہتر عمل وہ ہے کہ آخری حصہ فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈر ہے کہ سو جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، عشاء پڑھ لی آپ نے، آج کل کی حساب لگا لیجیے کہ آج کل عشاء کی نماز ہو جاتی ہے 4:30 بجے کے قریب، 4:30، میرا نہیں خیال کہ کوئی اکثر لوگوں میں سے سوتا ہوگا 4:30 پہ نماز پڑھتے، کیونکہ لوگوں کے بچے کھانا پینا چلتا رہتا ہے. حالانکہ پسندیدہ عمل یہ کہ سو جاؤ، اور بہترین وقت ہوتا ہے وہ نیند کا. بہرحال اب آپ 4:30 بجے عشاء کی فرض 4 پڑھ لیتے ہیں، کاموں میں لگ گئے، کریں، کھلائیں پلائیں، جو بھی کرنا ہے، جو بھی آپ 7-8 بجے سونے کا ارادہ کریں، وضو کریں، آپ چاہیں اس وقت سنتیں پڑھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی رات کافی لمبی ہوگی، آپ سو جائیں. ادھر سے فجر سے پہلے آج کل تو دیکھیے کہ رات اتنی لمبی ہے کہ آپ تقریباً 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے بھی اٹھ جائیں، نہ بھی نہ جلدی اٹھے، 7 بجے بھی اٹھے، وضو کریں، سنتیں ادا کر لیں. وتر تو اپنے چھوڑا ہی ہوا تھا، تہجد کے 8 نفل ہم جو ہیں وہ کتاب الصلات میں کر چکے ہیں، اور اس پہ بکس بھی موجود ہیں نماز نبوی آن لائن پہ، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، ڈیٹیل ساری آپ اس میں فقہی باتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ اپنے لیے یہ چیز رکھیے کہ کم سے کم بندہ 2 نفل بھی پڑھ سکے تو ضرور پڑھے. ہم اس وقت فقہی بات نہیں کر رہے کہ کتنی پڑھیں، لیکن عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. ہاں جب تک معراج کے موقع پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد کی نماز سب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے. لیکن جب معراج کے موقع پہ امت پہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو کہا اب تہجد نافلہ تلق، یہ اب آپ کے لیے ایک نفل عبادت ہے. بعض لوگوں نے اس نافلہ تلق کو بھی مختلف معنوں میں لیا، ایک معنی کہ فرضوں سے زائد ہے، یعنی چھٹی نماز کہہ لیں. دوسرے اس کا مطلب یہ کہ امت سے ایک زائد فریضہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے درجے زیادہ ہیں تو آپ کی عبادت بھی زیادہ ہے. اور تیسرا جو بالکل زیادہ راجح قول ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے بھی نفل ہے اور امت کے لیے بھی نفل ہے، یہ سب سے معتدل رویہ ہے. بہت لمبی بحثیں اس پہ آپ کو ملیں گی کہ کیا اللہ کے نبی پہ فرض تھی، نہیں آپ کے اوپر فرض نہیں تھی لیکن آپ پھر بھی پڑھتے تھے. آج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن نفل نمازوں میں سب سے بہترین ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے بعد جو بہترین نماز ہمارے لیے وہ فجر کی ہے. ابو امامہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت سن کے تو دل چاہتا ہے پڑھنے کو واقعی تہجد، کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ہر رات جب تہائی رات گزر جاتی ہے، 1/3 رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آپ ایسے محسوس کریں کہ بالکل آپ کے قریب آگے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں، حل مم مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشنے پہ آ گیا، کوئی بیمار ہے تو صحت مانگ لے، کوئی دکھی ہے تو دکھوں کی دعا کر لے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتے ہیں، اور اگر اس وقت بندہ تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز میں یا دعائیں پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اس موضوع پہ ایک لیکچر ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قیام اللیل پہ، اس میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے اس کے ڈفرینٹ اینگلز کیے تھے، اور سورۃ مزمل میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ حکم جو آیا تھا اصل میں سورۃ مزمل ہی کے ناطے سے آیا تھا کہ ابتدا اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو 5 نمازیں نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑا ہوا کرے راتوں کو مگر تھوڑا، نصف ہو ون خس من ہو قلیلا، آدھی پڑھے یا آدھی سے تھوڑی کم کر لیں، ہاں؟ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کبھی آدھی سے زیادہ رات، کبھی آدھی سے کم، اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے. ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن میں آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ راز و نیاز کیا کریں. تو آپ نے تہجد شروع کر دی. پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد نافلۃ لک آ گیا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ کے نبی پر بھی فرض تھی، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ یہاں لفظ دیکھیے، نافلۃ کے بعد لام آ رہا ہے، لکا تیرے لیے. اگر الا آتا نا، یعنی نافلۃ لک کی بجائے نافلۃ اللہ کے نبی پر بھی فرض ہو جاتی، تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی پر فرض نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ خوبصورت نماز ہے اور اس کو پڑھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جو اس کو پہلے پڑھتا تھا اور اب چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے جیسے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. اسی طرح ابن عمر کا ایک موقع پہ آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ابن عمر اچھا انسان ہے اگر راتوں کو قیام کیا کرے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ تو اس شخص ایسا نہ ہو جا کہ جو شروع کرے اور چھوڑ دے. لیکن اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر کبھی نہیں تھی پڑھی، پڑھنی شروع کر دیں، کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی عادت ہو جائے گی. پڑھنی شوق سے چاہیے اور اس کے اندر جتنی بھی کثرت سے دعا پڑھ سکیں، قرآن پڑھیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اسی میں آپ رات کو جو تھی وہ ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کے آپ یعنی اسی پہ روتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو لہٰذا کہا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید کی جاتی ہے. یہاں لفظ اسا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ اسا آتا ہے تو وہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے. کہ آپ یہ تہجد کیوں پڑھے؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود دینا چاہتے ہیں. اب یہاں مقام محمود کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے. مقامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، اور محمود مفعول کا وزن ہے، تعریف کیا گیا. اب یہ کیا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے جہاں جا کے وکٹری اسٹینڈ پہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ تو اس کی مختلف قسم سے تفسیر کی گئی. پہلی تفسیر اس کی کیا کی گئی کہ اللہ نے آپ کو واقعی دنیا میں بھی تعریفیں دی، سارے انسانوں سے زیادہ آپ کی تعریف ہوئی اور آخرت میں بھی ہوگی. ورفعنا لك ذکرک میں ہم پڑھیں گے سورۃ نون میں جا کر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور آج تو دیکھیے کہ نان مسلمز نے بھی اس میں آپ کو نمبر ون پہ رکھا. دا ہنڈریڈز بک، مشہور بک ہے مائیکل ہارٹ کی، اس نے آپ کو پہلے نمبر پہ رکھا. اذان میں آپ کا نام، پورے گلوب میں آپ کا نام ہوتا ہے. پھر مقام محمودہ سے مقام شفاعت مراد لیا گیا، جو آخرت میں ہوگی. قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی کسی شفاعت نہیں شروع ہو رہی ہوگی، سب کہیں گے کہ چلو جاؤ اللہ کو کہو کہ حساب تو شروع کریں، تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا. لوگ اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باری باری جاتے جائیں گے، ہر ایک کہے گا نہیں ہمیں اللہ سے آج ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. اپنے گناہ بھی یاد ہوں گے، کسی کو اپنے دو جھوٹ یاد ہوں گے، کسی کو بیٹے کے لیے دعا کر لینا یاد ہوگا. لیکن بالآخر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا، اور آپ جا کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں سجدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے جو کلمات میں اس وقت وہ بولوں گا، یعنی آج مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں کیا بولوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد اب آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک شفاعت عامہ ہے، یہ ہے مقام محمود، کہ وہاں بھی آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کروائے گا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی فائدہ دے گا. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، اس کے بارے میں ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ کی خلت پہنائے گا، سبز کپڑے ہوں گے، میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اور یہی مقام محمود ہے. سفارش سے پہلے یہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں کتنا خوبصورت تصور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت لینی ہے یا اللہ کی نظروں میں بڑا بننا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، دنیا میں کام کرنا پڑا ہوگا. اسی طرح آپ کی ایک روایت کا خلاصہ بنتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد کہتے ہیں عربی میں، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد تعریف کا، اب وہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا، کون آپ کی تعریف کر رہا ہے یا آپ اللہ کی تعریف کریں گے، باتیں ساری ہی ٹھیک ہوتی ہیں، فرمایا کہ میں تعریف نہیں کرتا میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا کہ جس کو اس دن لباس پہنایا جائے گا، یہ سارا خلاصہ ہے مختلف قسم کی روایات کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ مقام دے گا جس کے اندر آپ کو یہاں اشارہ کیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں تھے، بہت روئے اور اپنی امت کے لیے غم کرتے رہے، کہ اتنے میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی غم نہ کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ سفارش کے مسئلے میں دو انتہاؤں پہ ہیں، ایک کہتے ہیں بالکل نہیں ہوگی، ایک کہتے ہیں سب کچھ سفارش سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ امام قرطبی نے پانچ مختلف قسم کی سفارش کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں ایک تو شفاعت عامہ ہوگی، یہ جس کا حساب شروع کرنے سے تعلق ہے پہلے والی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے کم سے کم۔ ایک دوسری صورت ہے جب خوش قسمت لوگ بغیر حساب کے آپ کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں لے گا اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ہیں تو مباحد توحید والے تھے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بخش دیے جائیں گے۔ چوتھے وہ گناہگار جن کو دوزخ میں بھیجا گیا لیکن اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا، اور پانچواں کہہ کہ جنت والوں کے درجوں کی بلندی بھی آپ کی سفارش سے ہوگی، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب حقیقت میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے کوئی بیر نہیں ہوگا، کبائر کا بندہ عادی نہ ہو، کوشش کرے، ارادہ کرے، پھر پتہ چلے۔ اصل میں یہاں بھی پیچھے والے مضمون کے ساتھ ربط ہے، مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھانا اپنا مقدس پر سمجھ چکے ہو، ہر طرح سے اذیت دیتے ہو، تفریح کا سامان بنا لیا تم نے اس نبی کو ستانا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم اس کو کچھ بھی سمجھو، ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور اس حقیقت سے جب پردہ اٹھے گا کل قیامت کے دن، تم اس نبی کی شان دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ تم نے کس شخص کے ساتھ بگاڑ لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ پھر آگے فرمایا، وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور دعا مانگا کیجئے کہ میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، غلبہ عطا فرما۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت مدینہ کے موقع پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا، لوگ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو کہا کہ اب آپ ادھر سے نکل جائیے، اور یہ آیت نازل کر دی گئی کہ آپ کی زبان پہ یہ آیت ہونی چاہیے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ مدخل مفعل کا وزن ہے، یہ اسم ظرف ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں داخل کیا جائے۔ یہاں مدخل کیا ہے؟ مدینہ۔ اب اس ایک لفظ کی کئی مختلف تفسیریں کی گئی، اگر ٹیکس کے اعتبار سے لیں تو مدخل سے مراد ہے مدینہ، اور مخرج سے مراد ہے مکہ، کیونکہ مکہ سے آپ نکل رہے تھے اور مدخل میں داخل ہو رہے تھے۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ ترتیب کے اعتبار سے کیا آنا چاہیے تھا، کہیں سے ہم نکلتے ہیں پھر دوسری جگہ داخل ہوتے ہیں نا، ترتیب کیا آنی چاہیے تھی کہ ربی اخرجنی مخرج صدقن وادخلنی مدخل صدقن، لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ہے ادھر، پہلے کہا مدخل صدقن پھر کہا اخرجنی مخرج صدقن، کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات تو یہ تھی نا کہ مدینہ جائیں، مکہ سے نکل بھی جاتے تو بات نہیں بننی تھی، بات کب بنی؟ جب مدینہ گئے۔ بڑا نقطہ ہے، ہم بعض دفعہ کچھ جگہوں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہو پاتے، ہم کوئی نیکی چھوڑ دیتے ہیں کسی اور بڑی نیکی کو کرنے کے لیے، لیکن پہلی نیکی تو چھوڑ دی، دوسری بھی نہیں داخل ہو سکے. تو یہاں مدخل صدقن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نقطہ دے دیا کہ اللہ ایمان والے کے لیے پہلے مدخل کو پوائنٹ کرتا ہے, جانا کہاں ہے پھر نکلنا ہے. یہاں سے ایک سائڈ پوائنٹ بھی بڑا خوبصورت نکل رہا ہے کہ کہیں سے نکلنے سے پہلے یہ تو دیکھ لے جانا کدھر ہے, اور کہیں جانے سے پہلے یہ سوچ لے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہجرت کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, پوچھے جا کے کرنا کیا ہے. پلان پہلے ہوگا پھر کام کریں گے, اور اگر یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کر لیں گے, ساری زندگی گزر جائے گی کوئی کام نہیں کریں گے. پہلے پلاننگ پھر سٹیپس, یہ ادھر سے ہمیں ایک نقطہ مل رہا ہے. کیا آپ دعائیں پڑھتے ہوئے جائیے, اور اتنی پیاری دعائیں آج بھی آپ کہیں دین کے لیے جائیں کسی جگہ چھوڑیں, اب آپ تو اپنے حالات پہ قیاس کریں گے نا. دیکھیے ٹیکس تو یہی تھا, لیکن ہر بندے کا اللہ سے بھی تعلق ہے. آپ اس سکول میں آتے ہیں نا تو پڑھ کے آیا کریں کہ مدخل صدقن, یہاں سے نکل دے تو کہا کریں مخرج صدقن, اندر آ رہے ہیں تو خیر ملے سچائی ملے کوئی غلط باتیں نہ سکھا دے, باہر جائیں تو لوگ جہالت نہ برتے ہمارے ساتھ. لڑکی سسرال میں جا رہی ہے میکا چھوڑ رہی ہے, وہ اس کا مدخل وہ اس کا مخرج. اسی طرح یہ مدخل اور مخرج دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں مدخل سے مراد کیا ہے خبر, اور دنیا کیا بن گئی مخرج, کہ جب دنیا سے جا رہا ہے کوئی انسان اس وقت بھی یہ کہ اللہ اس دنیا سے نکال کے اگلی جنت میں لے کے جا رہا ہے تو وہاں بھی مجھے اچھا رکھنا. اس کی دلیل بھی آتی ہے نا کہ یوم ینفو صادقین صدقہم, سورۃ توبہ کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں غالباً, یا نہیں آگے آئے گی کسی صورت کے اینڈ پہ, کہ جس دن سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ. تو سچائی کیا ہے کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دے. اچھا یہ ہجرت کے معنوں میں تھا تو کیا تھا کہ میرے جانے کو لوگ بزدلی نہ سمجھیں کہ ہاں جی مکہ چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کا اپوزٹ بھی نہ سمجھیں. پھر اسی طرح مدخل بن جاتی ہے قبر اور مخرج بن جاتی ہے جنت. ترتیب دیکھ لیں, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا بن گئی مخرج, قبر میں گئے تو مدخل ہو گئی, پھر کل قبروں سے نکلیں گے تو قبر بن گیا آپ کا مخرج, اور جنت میں چلیں گے کہ اللہ جنت میں بھی بزرگی دے. مطلب کیا کہ جہاں جاؤ یہ پڑھ لو, سلطان النصیرہ, غلبہ, برہان, قوت, حکومت, اتھارٹی, اچھے لوگ, اچھے کام کرنے والے. کیوں اللہ کے نبی کو مکہ سے جا کے مدینہ میں اتنے پیارے ساتھی ملے؟ کیونکہ یہ دعائیں تھیں. جو یہ دعائیں اپنی زبان پہ رکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو اچھے ساتھی بھی دے دیتا ہے. اور واقعی اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں کہ اس طرح اسلام پھیلا مدینہ میں جا کر جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے. کچھ وقت تو لگا, لیکن آپ مکی دور اور مدینہ کے دور کا تقابل کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دعا ہم سب کو بھی سکھائی, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انصار کے ذریعے اللہ کے نبی کی قوت مضبوط ہوئی, اللہ نے اسلام کو وہ چکا چوند دی کہ جو مکہ میں نہیں تھی, اور پہلی اسلامی ریاست جو تھی وہ مدینہ کی بن گئی. آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. مکہ میں کیا تھا, ایزائیں تھیں نا, مدینہ میں اس کے بدلے میں عزت اور سعادت مل گئی. مکہ والے دشمن تھے, مدینہ والے دوست بن گئے. مکہ میں ہر وقت خوف تھا, مدینہ میں امن مل گیا. مکہ میں محکوم تھے, مدینہ میں حاکم بن گئے. کیا پیچھے رہا, کیوں ڈرتا ہے انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہوئے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو ازما کے دیکھ لیں, بالکل حقیقت میں اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں, اور واقعی پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. دعائیں جتنی پیاری مانگی ہوئی تھی, جب انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے غلبہ دینا تو اللہ نے کہا اچھا مل جائے گا, صرف 8 سال انتظار کر لو. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں پہلے ہی سال میں غلبہ مل جائے, 8 سال کا انتظار نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں پہلا پارا پڑھیں پورا قرآن یاد ہو جائے, پہلے پارے کا ترجمہ یاد ہوا تو اب سارا قرآن یاد ہو. ایسا نہیں ہوتا, صبر, انتظار. بس یہ دیکھیں کہ کوششوں کا رخ ٹھیک ہے کہ نہیں, کام ٹھیک ہو رہا ہے, کس طرح گرو کر رہے ہیں. بچہ پیدا اور ماں کے یہ جوان کڑیل بن جائے, کھینچے اس کی ٹانگے بازو ہاتھ, جوان نہیں ہوگا. کھلائیں خوراکیں نہیں, وقت لگے گا. تو کہا وقت آ گیا ہے, اور وہ کون سا تھا, سن 8 ہجری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ سوار تھے اور مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے, اور زبان پہ آیتیں تھیں, وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ, آپ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. کیونکہ ان الباطل کان زہوقا, باطل تھا ہی مٹنے والا. یہاں وہ وعدہ پورا ہوا اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ جس کا پیچھے تذکرہ کیا گیا. ہم نے سبق کے شروع میں بھی دیکھا, پچھلے سبق کے آخر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ ان کی خواہشوں پہ آ کے دین کو موڈیفائی نہ کریں. آج اگر آپ مغلوب ہیں کوئی بات نہیں, آپ کو غلبہ ملے گا. آپ تہجد پڑھیں, آپ نمازوں پہ فوکس کریں, آپ کام ٹھیک طریقے سے کریں, ہم آپ کو غلبہ دیں گے. اور 8 سال گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جہاں سے نکال دیے گئے, آج کے لفظوں میں بولیں تو ڈپورٹڈ تھے, جہاں سے آپ کو ڈپورٹ کیا گیا وہاں سے نکلے اور آج کہاں پہنچ گئے, مکہ میں. کیا شان ہوگی اس وقت اور کیا آپ کے دل کی حالت ہوگی اس وقت کہ جب آپ مکہ میں, روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوا پہ بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ اپنی چھڑی جس بت پہ رکھتے وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا جاتا. بعض کہتے ہیں کہ چھڑی کے آگے تیر کا ایک پھاہا لگا ہوا تھا. مکہ والوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے, سال کے ہر دن کا الگ بت تھا. اللہ کے نبی کی ایک سٹک یا ایک چھڑی کی نوک نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور آپ بت توڑتے جاتے. ایک سفید کبوتری تھی, اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑا. پھر آپ نے کہا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا گیا, آپ اندر گئے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنائی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دیے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کو غارت کرے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تصویریں مٹا دیں کیونکہ کل جال حق کو وزحق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہونے والی چیز, جمی ہوئی بات, راسخ اور مضبوط بات. دلیل بھی جمی ہوئی بات ہوتی ہے. ایک سچی دلیل آتی ہے نا تو 100 جھوٹ چلے جاتے ہیں. شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں جب اگلے بندے کی بے گناہی کی دلیل سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حق کس کو کہا؟ دین اسلام کو کہا, اللہ کے نبی کے پیغام کو حق کہا. جو 13 سال پیچھے اور 8 سال آگے کے 21 سال کی جو کوششیں تھی ثابت ہو گیا کہ بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ وقت کے رواج کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھی. لوگ تو ڈاؤٹس میں تھے, شک میں تھے کہ کیا یہ بھی دین ہے, اچھا ایسا ہے, یہ پتا نہیں کہیں رشتے داریاں تو نہیں توڑا رہے. کہا نہیں, آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو اتنے سال سے لوگوں کو پیغام دیا وہ بالکل ٹھیک تھا, ثابت ہو گیا کہ یہ سچ تھا. دیکھیے کہ جب تک نتیجہ نہ نکلے فیصلہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کبھی کسی نے آپ کو نمک چکھایا ہو پکتی ہنڈیا میں سے, نہ ذائقہ نہ ٹیسٹ, پتلا شوربہ, کہتے کوئی خاص نہیں پکایا, تعریفیں تو بڑی کر رہی تھی. ہاں صبر کیجئے, پکنے دیں, پورا اس کا اثر نکلے, پھر پانی سوکے گا, پھر تری آئے گی, پھر نمک چکھیں گے, آخر میں چکھیں پھر بتائیں ٹیسٹ کیسا تھا. ایمان کا جو پھل ہوتا ہے نا, اور یہ قرآن جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی یہی چیز ہے. آج کل ہو سکتا ہے آپ کے منہ کا ذائقہ کسیلا ہو رہا ہو, آپ کے, ہم نے تو سنا تھا ایمان بڑی میٹھی چیز ہے, ہمیں تو ہر دن کے ٹیسٹ نے کمر توڑ دی, امتحانوں کے صدموں نے کہاں سکون چھوڑا. آپ تو کہتے تھے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہماری تو پر سکون زندگی جب وہ بے سکون ہوگی, نعوذ باللہ. صبر کیجئے, انتظار, ایک دن آپ سب بھی بولیں گے کہ جال حق وزحق الباطل. جب آپ کے دل کھل جائیں گے تو آپ کے ذہنوں پہ لگی ہوئی کئی سالوں کی جو کالس تھی یا معاشرے کا جو گرد و غبار تھا وہ چھٹے گا. اور یہ چھٹتا کب ہے؟ جب سلطان النصیرن, دلیل سامنے آتی ہے. کل ہم نے جو ایک آیت پڑھی ویکینڈ کلاس میں, صرف ایک آیت کل ہوئی ہماری, آیت بیر آپ نے سنی تھی. میں ان بچیوں کے چہرے دیکھ رہی تھی کہ جس کو دو لفظوں میں کہہ دیں کہ سپیچ لیس, کہ آواز بند ہے کہ بولیں کیا. میں نے کہا آپ کمنٹس دیں, کہنے کہ سپیچ لیس, لفظ ہی نہیں کیا بولے. اتنا آسان دین ہے ہمارا. یہ خوب سے ہم نے 4 قسم کے کردار دیکھے نیکی کے ناطے سے, کہ لوگ کس کو نیکی کہہ رہے ہیں, کون کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے. معاشرہ کچھ کہے, وہ کچھ کے گھر, ماحول, خاندان, برادری, ہو کیئر, جس لیے کہ جال حق کو قرآن کی طرف آنے والا تو ایسے جمتا ہے جیسے پانی سے اتر کے خشکی پہ آتا ہے. کل بھی یہ بات ان کو بتائی کہ بر کیا ہے, بر سے خشکی. پانی سے چلتا چلتا ایک بندہ خشکی پہ آتا ہے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ بچ گیا، سکون لگتا ہے. پانی والا تو ہر وقت ڈوب رہا ہے. اسی طرح معاشرے کے رسم و رواج والا جو دین ہوتا ہے نا، یہ پانی والا دین ہے. ہم ڈول رہے ہوتے ہیں، ہائے کیا کریں، کوئی مشکل آتی ہے سیدھے ہونے لگتے ہیں، پھر گرنے لگتے ہیں. جب سچا دین آتا ہے تو فرمایا لیس البر، پاؤں جم جاتے زمین پہ، اب دل جم گیا. میں نے کہا آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت ہی ایسی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ کو آپ کا دل کیا کہہ رہی؟ کہہ رہی اٹس ٹرو، یہ سچ دکھ رہا ہے. اب آپ سوچے کہ بڑے ہونے کے بعد تو کچھ سمجھ آ چکی ہوتی ہے. جو 14, 15, 16, 18 سال کی عمر ہے، جو بچوں نے ماں باپ کو بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے وہی ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل مل گئی. یہ قرآن دلیل کا دین ہے، یہ وہ دوا کی ایک گولی ہے، صرف ایک گولی سے صحت ہو جاتی ہے. کئی حکیم اتنی گولیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی لگتی کوئی نہیں لگتی. ہم وہ دین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن سے پہلے. اتنا نا روا بوجھ ڈالا ہوتا ہے ہم نے اپنے سے کندھوں پہ، کہیں یہ بھی حلال حرام، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا. ہم حرام کر کے کئی سال سے اپنی زندگی جیرن کیے بیٹھے ہیں. پیریڈز والا دوپٹہ لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پیریڈز میں جو کپڑے پہنے تھے وہ پہن کے آپ آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھتے. کتنے بوجھ سر پہ رکھے ہوئے. قرآن آیا وہ سب پیچھے، زہق الباطل، سب گرا دو، باطل رسمیں باطل چیزیں. جتنا سچا دین آپ اس کے قریب آتے جائیں گے، آپ کی زندگی اتنی آسان، اتنی خوبصورت اور انجوائنگ ہوگی. ہم دین کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ سمجھے ہوتے ہیں. لفظ زہقہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. زہقہ خرج آ کے معنوں میں ہوتا ہے، نکل جانا. قرآن پاک میں آتا ہے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں ان کی جانیں. حق کے متضاد میں یہ لفظ آتا ہے کمزور، کم نے زہوق، فعول کا وزن ہوتا ہے بالکل جانے والا. یعنی اب اتنے سال ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو گیا کہ زمین پہ اس کی عبادت ہوگی. آج کے بعد جہاں شرک نہیں ہوگا، ہاں چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ مکہ کے ارد گرد کوئی قبر ایسی نہ چھوڑو کہ جو اونچی ہو، سب اونچی قبروں کو نیچا کر دو، پکی قبروں کو گرا دو. کچھ صحابہ کو بھیجا جس میں خالد بن ولید بھی تھے کہ جو سارے مندر توڑ دو، ان کی درگاہیں، ان کی قبر گاہیں، اور جو ان کے بتوں کے استحان تھے، ان کے مزارات ہیں، وہ سب ختم کر دو. جب سچا دین آتا ہے تو نافذ بھی ہوتا ہے. ہم 60 سال سے آگے لے کے دین کو، لیکن نافذ کوئی نہیں کیا. آپ نے فوراً سے پہلے کیا اور اپنے گھر والوں سے شروع کرایا، اپنے داماد کو بھیجا، کیونکہ عموماً تو لوگ انہی لوگوں کا خوف کھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. آپ نے بھیجا اور حق پھر ایسا آیا کہ وہ ساری دنیا پہ پھیل گیا. کب ننزل من القرآن ما هو شفاء، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں. دلوں کی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں نازل ہو رہی ہے. ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. لیکن اس کے برعکس ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھاتا یہ یعنی قرآن ظالموں کو مگر خسارے میں. یعنی قرآن ہے وہی خوبصورت چیز، لیکن ظالم جن کے دلوں میں گندگی ہے، جو اللہ کا حق بھی بندوں کو دے ہوئے میں، آخرت کی جگہ بھی دنیا، کیونکہ ظلم کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، حق تلفی کرنے والے، تو ان کو تو نقصان ہی ہوتا ہے. یہ مضمون پیچھے بھی ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو فائدہ دیتی ہیں. ایک ہی بارش دو مختلف جگہوں پہ پڑتی ہے، کہیں سے خوشبو آتی ہے، کہیں سے گندگی آتی ہے. کیونکہ وہاں گندگی تھی، یہاں خوبی ہے. تو کہا کہ یہ قرآن ہے تو شفا ہے، بڑی خوبصورت، لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھیے کہ قرآن کو شفا کہا گیا. پیچھے سورہ یونس میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکے. کس کی شفا ہے؟ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، روحانی بیماریاں بھی، کیونکہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک جسمانی اور ایک روحانی. چلیے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے دل کی بیماریاں دیکھیں. دل میں ایک بیماری ہوتی ہے شک اور شبہ کی، منافقت کی، شہوانی جذبات کی، غلبہ بہت ہوتا ہے، خواہشوں کے اوپر ہم بہت لگے ہوتے ہیں. قرآن ان کی دوا کیسے بنتا ہے؟ کہ انسان کو قابو میں رہنا سکھاتا ہے، اعتدال میں لاتا ہے، منافقت ختم ہوتی ہے، آخرت کی طرف نظریں لگ جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو قابو میں لاتا ہے. اسی طرح قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا کیسے بنتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ صحت کی حفاظت کے طریقے کئی سکھاتا ہے. قرآن میں شہد کا تذکرہ ہم نے پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث جمع کر کے طب نبوی کے نام پہ کتابیں بنی ہوئی, امام ابن قیم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے طب نبوی, چھوٹی چھوٹی اس میں سے آپ کو ٹپس مل سکتی ہیں. ہاں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم حلال اور حرام کا فرق قرآن سے پڑھتے ہیں تو ہمارے کھانے میں سے سب نقصان دہ چیزیں نکل جاتی ہیں. جیسے پرسوں کی کلاس میں ہم نے بچیوں کو کوک کے بارے میں فگرز دکھائے تو ان کے چہرے تو بڑے بگڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, لیکن یہ بات میں سے تو نہ نکلی نا, تو گندی چیزیں نکلی تو بھی صحت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے جو قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے, آپ اپنے اوپر ہی لے کے دیکھ لیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کا جنک کھانا چھوٹا کہ نہیں چھوٹا. ہر وقت جو کھاتے پکاتے رہتے ہیں بندہ تو وہ زیادہ ہی کھاتا ہے نا, تو وقت جب کہ اچھی طرح استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں من القرآن سے مراد فاتحہ ہے, قرآن کا کچھ حصہ فاتحہ, کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھ کے پھونکتے تھے بیمار پہ. ہم تو کئی آیتیں بنا کے بیٹھے ہیں نا, کوئی شوگر کی دعا, کوئی بلڈ پریشر کی. اچھا ان دنوں میں تو یہ بیماریاں تھیں بھی نہیں, تو علاج کس نے نکالے؟ نظر کے لیے سورہ حدید کی آیت پڑھتے ہیں. ہاں تو فرمایا کہ شفاؤں ورحمت للمومنین. پتہ کیا چلا, آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں اس کے تعویذ ڈالیں, فائدہ کس کو ہوگا؟ مومن کو ہوگا. دل میں اگر شرک ہوگا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن ظالموں کو تو بس یہ چیز نقصان ہی میں پڑھاتی ہے, اس سے زیادہ تو ان کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کس طریقے سے بندے کی اصلاح کرتا ہے اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں, یہاں تک تلاوت سنیں گے.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے. وَإِذَا عَنَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ آرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے. اور اس کے برعکس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی, اور وہ کیا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے, کبھی تو عزت اور وقار کا سورج اس کے سر پہ چمکتا ہے اور کبھی اس کی زندگی میں ہی بے عزتی اور الزامات کی بھچھاڑ ہونے لگتی ہے. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی غم ہوتے ہیں, کبھی پر امید ہوتا ہے, کبھی مایوس ہوتا ہے, کبھی کامیابیوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہوئے دکھتے ہیں اور کبھی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں, کبھی منہ سے نکلی ہوئی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ غم نکلے والی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے, نہ یہاں کبھی ہمیشہ خوشیاں رہی نہ ہمیشہ غم رہے, لیکن خوشیاں ہوں یا غم ہو یہ دونوں چیزیں دو ٹولس ہیں. ٹولس کو اردو میں کچھ بھی کہہ لیجیے آپ, یہ دونوں جو ہیں دو ذرائع ہیں, مینس ہیں کس چیز کے, کہ اللہ کو راضی کر کے جنت پالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت کیا جب الامر المومن, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں شکر کر کے جنت کو پاتا ہے, اور جب غم ملتا ہے تو وہ اس میں صبر کر کے جنت کو پاتا ہے. یہاں اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ بدقسمت لوگ ہیں کہ یہ دونوں ٹولز ضائع کر دیتے ہیں. خوشیوں کے بعد شکر کے ذریعے سے جو جنت پانی تھی اس کو عیاشیوں میں بسر کر کے حدوں سے پار نکلتے ہوئے خوشیوں کو ایسے منانے لگتے ہیں کہ ان کو اس وقت خدا یاد ہی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ غموں میں اللہ کا قرب پا سکتے تھے لیکن ایسے وقت میں وہ قرب پانے کے بجائے اور ہی زیادہ ڈپریشن اور مایوسیوں میں چلے گئے. تو لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ڈپازٹ کریں. کبھی آپ نے بینک کی لینگویج میں ڈپازٹ سلپس کا نام سنا ہوگا. راہ چلتی مل جائیں گی آپ کو روڈ پہ, بس اس پہ لکھیں آپ کیا جمع کروا رہے ہیں اور کسی بھی راہ چلتے بینک میں ڈال دیں, مشین میں ڈال دیں, وہ سب پیسے آپ کے یا وہ چیزیں چیکس آگے چلے جائیں گے. اسی طرح ہم انسانوں کی زندگی کے سفر میں اللہ تعالی ہمیں ڈپازٹ سلپس دیتا ہے, کچھ خوشیوں کی کچھ غموں کی. کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی آئے تو فوراً اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ کیا میں اس کو ڈپازٹ کرتی ہوں یا ضائع کرتی ہوں. کتنا بد قسمت ہوگا وہ شخص دنیاوی اعتبار سے کہ جس کے پاس $1,000 کا چیک ہو اور جسٹ اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے, دھو دے, جلا دے, ٹیشو پیپر بنا کے ناک پوچھ کے پھینک دے. کوئی کہے گا اس نے $1,000 ضائع کر دیا, لیکن لوگ کروڑوں کے غم ضائع کر دیتے ہیں صرف شکووں کی وجہ سے, نہ شکریوں کی وجہ سے, اور لاکھوں کی خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے آگے نہ جھک کر. تو فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, ہم انعام کرتے ہیں انسان پر. غور کیجئے کہ لفظوں پہ احساس دلایا گیا کہ تم تو خوشیوں کے بھی مالک نہیں ہو. انعام تو ہماری طرف سے آتے ہیں, نعمتیں تو ہماری طرف سے آتی ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ نعمت پا کر نعمت دینے والے کے لیے اور زیادہ شکر گزار ہوں, لیکن آرادانہا چوڑائی ہو جاتا ہے, اعراض ہی برتا ہے. دونوں لفظ ایک ہی ہیں, چوڑائی کو کہتے ہیں عرض اور اعراض کیا ہوتا ہے بندہ چوڑا ہو. جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں تو آپ کو میرا فیس سامنے سے دیکھ رہا ہے, اور میں آپ سے منہ پھیر کے یوں کر لوں تو آپ کو میرا فیس چوڑا دکھے گا سائڈ سے. یہ حالت ہے انسان کی کہ پھر اللہ سے دور بھاگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی اور شاید آئندہ کبھی پڑنی نہیں. یہ آخری خوشی تھی جو اس نے مانگی اور اس کو مل گئی. وَنَا بِجَانِبِهِ, اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے, نا بالکل پیچھے ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف اس کو آنا ہوتا ہے. اس کی جو کروٹیں ہیں, جانبی جمب ہے اصل میں, پیچھے پڑ چکے اس کو بھی, کہ کروٹوں پہ پلٹ جاتا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے لو کھانے پینے کے دن ہے, عیش کرو, یہ کوئی عبادت کے دن ہے. جوانی دی تو کہتا ہے انجوائے کرو, مزہ کرو, موت مستی کرو, اس دنیا میں کیا کرنا ہے. ہاں کہا جائے قرآن پڑھ لو تو کہیں گے یہ تو غریبوں کا کام ہے اور فارغ لوگوں کا کام ہے. میں پڑھا لکھا بندہ یا میں پڑھنے لکھنے والا انسان اب قرآن ہی پڑھنے لگ جاؤں. ہاں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور کوئی مصیبت آتی ہے, غم کی حالت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یوس یاس سے ہے, یا حمزہ سین پاؤل کا وزن ایگزیجریشن کے لیے ہے, سپرلیٹیو ڈگری, یعنی تھوڑا نہیں مایوس ہوتا, ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو پھر لوگوں کو پیسے دے دے کے سائیکولوجیکلی اس غم سے باہر آنا پڑتا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی قرآن کی, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ آیت بالکل اسی کو مزید سمجھانے کے لیے آئی کہ کچھ لوگ جن کو خوشیوں میں مبارکبادیاں ملنی تھی قرآن کی آیتوں سے تو وہ چوڑا ہو گیا, اور غموں میں جس چیز نے تھامنا تھا وہ تھی اللہ کی کتاب جس میں سارے دکھوں کی دوا ہے, سارے غم کی دوا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس وقت بھی قرآن سے تعلق توڑ کر مایوس ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی گواہیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے اونچ نیچ آئے, اتنے حالات بگڑے کہ اگر اللہ کی کتاب سے نہ جڑے ہوتے تو ٹوٹ جاتے, بگڑ جاتے. کبھی آپ نے کسی کو بہت تیز رائڈ میں گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا, جیسے پنگھوڑے کہتے ہیں نا اس کو, جھولے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ یوں گھماتے ہیں. آپ کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں, پھر اگر وہ کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے تو اس کا آگے سے منہ بند رکھیں گے, پھر کئی دفعہ نیچے سے پاؤں بھی کسی چیز میں اٹکا دیتے ہیں. کیوں؟ جب وہ رائٹ تیزی سے گھومتی ہے نا تو اس میں اگر بندہ ڈھیلا ڈھالا بیٹھا ہوگا نا تو وہ اس کا سرما بن جائے گا, پٹک جائے گا. وہ جہاز میں ہی دیکھ لیجئے اوپر نیچے جب جہاز ہوتا ہے تو کیسے آپ کو بیلٹس بندواتے ہیں, سیٹ سیدھی رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح امیجن کیجئے کہ زندگی میں جب غموں کے حلارے آتے ہیں, جب غم کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے, تو ایسے وقت میں اگر کسی نے صبر اور سہار نہ رکھی ہو, آپ کہہ لیں کہ صبر ایک بیلٹ کا نام ہے, قدم نہ جمے ہو, اگر اس نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھا ہو, اور یہ کتاب اس وقت واقعی انسان کی لائف سیونگ جیکٹ بن جاتی ہے. یہ کتاب بندے کو غموں میں گرنے نہیں دیتی. سب سے بڑا اثر جو آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کی روح کو پانے کے بعد کریں گے وہ کیا ہے کہ آپ کو غم غم ہی نہیں لگتا, آپ بے چین نہیں ہوتے, غم آپ کے دل کے باہر رہتا ہے. حالات جو بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رکھتے ہیں, لیکن کتنا تھوڑ دلا ہے وہ شخص کہ نہ خوشی میں رب یاد رہے نہ غم میں. ایک شعر بھی ہے وہ حضرت شاہ ظفر کا, کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے, ہو وہ چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا, دیکھنے میں یا دوسروں کی نظروں میں جتنا مرضی فہم والا اور ذہین انٹیلیجنٹ شخص ہے, آپ اس کو انسان بھی نہ سمجھیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش آئی تو رب کی یاد ہی نہ رہی, نمازیں چلی گئیں, اور غصہ آیا تیش آ گیا تو پھر خدا کا خوف نہ آیا, اور جو منہ میں آیا بول دیا, جو چاہا وہ کہہ دیا. ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا. اور ان دونوں آیتوں کی بات کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا, اب چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, اس لیے کل کہہ دیجئے, کل نہیں یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, بس تمہارا رب ہی جانتا ہے بہتر کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑے مناسب موقع پہ آئی ہے. قرآن پاک کا ذکر اور قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی انسانوں کے رویوں میں تبدیلی کے نہ آنے کا اثر, یا قرآن سے کٹے کٹے رہنے والوں کا اثر, اور آگے فرما دیا کہ ہر ایک اپنی شاکیلہ پر عمل کر رہا ہے. شاکیلہ کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم شکل سے بولتے ہیں, شکل, شکل دیکھی اپنی, وہی لفظ ہے. اب یہ شاکیلہ کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہمارے اسلاف نے دیے, طبیعت, عادت, جبلت, نیت, طریقہ, مسلک, پسند, ناپسند, اور ہر بندے کا میلان. یہ سارے معنی اس کے ایک لفظ کے اندر آتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں پہ مرادے پائے گا. ہر بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, کسی کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے, کسی میں سنجیدگی ہوتی ہے, کوئی گرم طبیعت کا, کوئی ٹھنڈی طبیعت کا, کسی کی عادتیں بڑی شستہ ہوتی ہیں, کوئی بڑا ہی بری عادات والا ہوتا ہے, کسی نے اپنی جبلت کو اینیمل انسٹنکٹ پہ رکھ لیا اور کسی نے اس کو سدھار لیا. کوئی ایک نیت سے کام کرتا ہے, کوئی دوسری نیت سے کام کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کے کام ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, حالانکہ خیر دونوں میں. مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے, کوئی تقابل کرنا مقصود نہیں ہے. طبیعتوں کا فرق ہمیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں دکھے گا, لیکن طبیعتوں کا فرق تو چل سکتا ہے. عادات کا فرق تو آپ دو بھائی بہنوں میں بھی دیکھتے ہوں گے. آپ کے دو بچے ہیں, ایک کا ایک طریقہ ہے, دوسرے کا دوسرا. یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے. صرف چائے بنوا کے 10 عورتوں سے دیکھ لیں, ہر ایک کی چائے کا انداز فرق ہوگا. بریانی پکوا لیں, کھانا پکا لیں, سیدھا سا کام کروا لیں, ہر ایک, میں تو کہتی ہوں انڈا فرائی کرنے کا سٹائل فرق ہوگا. بعض دفعہ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے. کوئی پہلے صفائی کرتا ہے پھر کام کرتا ہے, کوئی کام کر کے صفائی کرتا ہے. یہ ہر ایک کے اپنے عادات ہوتے ہیں, یہ چل سکتا ہے. آپ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں, مختلف قاریوں کی آواز میں بالکل مختلف ہے. آپ ایک کپڑا 10 لوگوں کو دے, ہر ایک پہ مختلف رنگ سے جچے گا. کوئی ایک چیز پہنتا اس کو جچ جاتی ہے, کوئی دوسرا پہنتا اس کو بالکل نہیں جچتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا, یہ لوگوں کے دلوں کی دوا ہے, لیکن ظالموں نے تو اس سے بھی اپنے لیے کوئی خیر لینی پسند نہ کی. انہوں نے اس کتاب کو لے کر بھی اپنی طبیعت کو ضائع کر دیا, بوجھ بنا لیا, اور اس سے خیر کی بجائے شر لے لیا، وہی بارش جو خوشبو کے ڈھیر پہ پڑے تو خوشبو اٹھے، کچرے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پہ آنے کے بعد اور زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں، کب؟ جب ان کے اندر تعصب کی بدبو آنے لگے، جب خود پسندی ان کے اندر آنے لگے، جب اترانے لگے، جب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے، جب کسی دوسرے کو کچھ سمجھے ہی نہ، جن کو دوسرے ہمیشہ ہی اپنے سے نیچے اور گناہگاری لگے۔ گویا کہ ہر شخص خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ماحول دیے، ماں باپ بھی فرق ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جا کے دیکھیں تو بالکل طبیعت کا فرق بھی دکھے گا، بچوں کی طبیعت میں دیکھیں، کھانے پینے میں دیکھیے، آپ کو بالکل فرق دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تضادات سے جوڑا ہے۔ صرف اپنے اس جسم کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، سب میں ڈفرنس ہے نا، ہر بندے کے بات کرنے کے ایکسنٹ فرق ہوتا ہے، تو قد کا فرق، رنگ کا فرق، زبان کا فرق، یہ کیا بتاتا ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں جینا ہے۔ لیکن اگر تم نے سب کو غلط کہہ کر خود کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اپنے طور طریقوں پہ خوش رہے، ایک کرائیٹیرین دیکھ لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث۔ اس کے مطابق کوئی بندہ اپنے ماحول کے مطابق دین پہ عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ مختلف کلچر ہے نا، عرب کلچر ہے، افریقی بھائی ہے، پاکستانی، ایشین لوگ ہوتے ہیں، آپ لاکھ کوشش کر لے جو عرب شخص کے قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا وہ پاکستانی یا افریقی کا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ۔ میں کوئی تقابل نہیں کر رہی، صرف آپ کو ایک عادت کی بات بتا رہی ہوں۔ آپ سوچ کا انداز دیکھیں، ماحول کا انداز دیکھیں۔ اللہ کل قیامت کے دن لوگوں سے جو سوال کریں گے نا، وہ ان کے مزاج کے مطابق کریں گے۔ ایک شخص اس کو غصہ بہت آتا ہے، ایک کو آتا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے دونوں کا کل قیامت کے دن حساب ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، جس کو غصہ آتا تھا اور اس نے قابو پایا، اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جس کو غصہ آتا ہی نہ تھا۔ ایک لڑکا رنگین مزاج ہے، شوخ مزاج ہے، اس کو خوب پہننے اوڑھنے، کھانے پینے اور دوستیوں کا شوق ہے۔ دوسرا بیٹا فطرتن بڑا خاموش طبع ہے اور اس کو زیادہ ریڈنگ کا شوق ہے، وہ سنجیدہ مزاج ہے۔ اب دونوں نیکی کرتے ہیں، کیا خیال ہے دونوں کا اجر ایک جیسے فرق ہوگا؟ جو جتنے دور سے آتا ہے اس کو اتنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ کس دور سے؟ یعنی جو فورتھ لین سے ایگزٹ لیتا ہے اس کو زیادہ اجر ہے، اس کے راستے میں مشکلات زیادہ ہے، اس کو ہر وقت اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے لیے اتنا اجر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا جو اس بات کا بہت ہی پیارا خوبصورت انداز ہے، اور وہ کیا ہے کہ شاکلہ کے بت توڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا نا، آپ نے کا والوں کی شاکلہ کے بت توڑے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے ہمارے بھی شاکلات ہیں رسم و رواج کے نام پہ، ہماری بھی شادیاں، منگنیاں، کھانا پینا، دعوتیں، یہ سب کچھ ہیں۔ جب کسی کی شاکلہ اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، میری شاکلہ، میرا خاندان، میرا طرز زندگی یہ نہ بدلے، تو یہ ہے بت۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فربکم عالم بمن ہوا احدا سبیلا، پھر اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سیدھے راستے میں ہو۔ تم کسی ایک ماحول میں پیدا ہو گئے ہو تو ٹھیک ہے، اب تم اپنی عقل سے سوچو۔ ہر شخص خود کو خود پرکھے، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، ہر بندہ دیکھے کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک رسمی دین تھا ہمارے پاس، باپ دادا کا، خاندان کا، برادری کا، اب ایک دین مل گیا ہمیں شعوری طور پر 15 پارے پڑھ کر، اب پتہ چلے گا کہ کون شاکلہ کا بت توڑتا ہے۔ دیکھیے شاکلہ کا تعلق بندے کی نماز روزے سے لے کر عادات تک ہوتا ہے۔ عربوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے، آپ کو یہ آیت بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں جس چیز میں بڑا ہوا ہوتا ہے نا، اسلام لانے کے بعد وہ اسی میں بڑھ جاتا ہے۔ بس آج کے دور میں دیکھیے، کیٹ سٹیون میوزیشین تھے، گلوکار تھے، اسلام قبول کیا، آپ نے وہی گانے اسلام کے لیے گا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی گا رہے ہیں، کیسے گا رہے ہیں نہ، میں کوئی بہت سنتی ہوں ان کو، لیکن میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ جس میں جو خیر ہوتی ہے نا وہ اس میں کفر میں ہوتی ہے نا تو اسلام میں بھی آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں سخت تھے, اسلام میں بھی سخت ہوئے. کچھ لوگ کفر میں بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں, آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ بہت گناہ نہیں کرتے, ڈھیلے ڈالے رہتے ہیں, نہ وہ ان میں لیڈرشپ ہوتی ہے نہ وہ آگے بڑھ کے کام کرنے لے ہوتے ہیں. جب نیک ہو جاتے ہیں تو بس وہ اپنی نمازیں پانچ پڑھ کے فرائض کے تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. کچھ کفر میں لیڈر ہوتے ہیں, ان لیڈز, وہ جدھر چلتے ہیں سب چل پڑتے ہیں. ایسا ایک شخص دین کی طرف آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو پیچھے لگاتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کیا جائے, اور اسی طریقے سے پھر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا. اب شاکلہ کے سارے معنی جو قریب المعنی تھے وہ اکٹھے میں نے کیے. ایک معنی جو اس کا آپ کے سامنے رکھا وہ ہے مسلک کا, کہ ہر بندہ اپنے مسلک پر ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسلک کے ساتھ ایک دوسرے کا ہونا اس میں فرق ہے. آپ عموماً دیکھیے کہ جب بھی کسی کو آپ دین کی کوئی دعوت دیں, کوئی بات کریں, تو فوراً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا مسلک ہے, سلکا سے کس راستے پہ آپ چلتے ہیں. قیامت کے دن حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں جتنے بھی سوال ہونے ہیں نا, تین قبر کے اور پانچ حشر کے, آٹھ سوالوں میں سے ایک سوال بھی اس کا نہیں ہوگا کہ تم کس مسلک پر تھے, تم کس جماعت سے تھے, تم کس گروہ سے تھے. ایک سوال ہوگا بلن تم مسلمون, کیا مسلمان ہو, کسی گروہ سے جڑے تھے, کس ادارے سے جڑے تھے, کس نام کو تم نے اپنے لیے منتخب کیا, تم نے کس شخصیت کی پیروی کی. ان سب کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. آج افسوس کی بات ہے کہ امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اس مسلک کے اختلاف نے. تبع تابعین تک کسی نے مسلک پہ کبھی بات ہی نہیں کی تھی. آج ہوا کیا کہ آپس میں لڑنے والے اصل دین کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ہر بندہ مسلک کے خول میں بند کر کے اپنی گروتھ کو روکتا ہے. یعنی کسی بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈال دیں تو اس کا دماغ وہیں رہ جاتا ہے, بڑا پھر ہو جائے گا نا, ٹوپی اتار بھی دیں گے بڑے گا نہیں, کیونکہ گروتھ کے کچھ دن ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جو بندہ مسلک کی ٹوپی پہن لیتا ہے نا اپنے سر پہ, آپ مان لیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے گا لیکن وہ ٹوپی نہیں اترے گی, دماغ چھوٹا ہو گیا. کئی لوگ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر حدیث پڑھنی ہے, عمل نہیں کرنا, کیونکہ بچپن سے جو سنتے ہیں کیا وہ غلط ہے. ہر کام سن لیں گے لیکن مانیں گے اپنی مرضی کا, نتیجہ کیا ہوا کہ آج اسلام کی ترقی رک گئی. سب قوتیں جو اسلام کو پروموٹ کرنے میں لگنی تھی وہ آپس کی مخالفتوں میں لگ گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ صریح اور واضح حکموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو یا اقیم الصلاۃ قرآن کا حصہ نہیں, لیکن ویسے کہیں فروئی باتیں, ہاتھ کہاں رکھو, سجدہ اوپر کرو, نیچے کرو. بھئی آپ کو ایک سیدھی سی بات سمجھ آ گئی قرآن پاک سے, حدیث سے مل گئی, طریقہ پتہ چل گیا, وقت پتہ چل گئے, دیٹس اٹ. دلیل کی بنیاد پہ بات کرو. پیچھے ہم نے پڑھا مل لدن کا سلطان النصیرہ, اللہ کے نبی کو جو ملا تھا وہ دلیل مل گئی تھی. تو لہٰذا کوئی بندہ بھی اگر اپنا مسلک بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے, القرآن والحدیث. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تضاد رکھا ہے, سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے. آپ دلیل کو بنیاد بنا لیں, اس کے بعد جو کوئی کر رہے نہ آپ کسی سے الجھے نہ کسی کو جھگڑے. ہاں اگر آپ نے صحیح حدیث کو ٹھکرا دیا صرف اس سوچ پہ کہ آپ کا یہ مسلک نہیں, تو پھر بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. آپ آگے جائیں گے خود دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ جب آپ عربی تفسیریں اٹھاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے, اتنی مختلف قسم کی تفسیریں. ایک تفسیر صرف جو ہے وہ اس کی گرامر کو واضح کرتی ہے, کسی میں صرف فقہی مسائل کو پروموٹ کیا گیا, کسی میں صرف عقیدے کو کھولا. الحمدللہ جہاں تک گہرائی سے علم کریں, حاصل کریں, سیکھیں, پڑھیں. لیکن آپ کہیں گے جی ایک نے ایک بات کہہ دی, دوسرے نے دوسری کہہ دی, تو اچھی چیز لے لینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو غلط چیزوں میں لے لیا جائے. امام مالک سے ایک وقت میں کسی نے کہا کہ اتنی جو مختلف کتابیں, آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لکھ دیں اور سب اس کو مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب لکھ کے لوگوں کو دے دوں تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اصل کتاب کو پھر چھوڑ دیں گے. آج بھی اگر آپ کو کہیں نا کہ امتحان کی تیاری کے لیے پورا پارا نہ کریں, یہ لے لیجئے, یہ گائیڈ بک آپ کو ایک دے دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں پیپرز کی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں. میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ پوری کلاس میں سے شاید آدھی کلاس اصل پارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی, وہ صرف گائیڈ بک پکڑے گی, کیونکہ اس میں سوال جواب سوال جواب, ٹھیک غلط لکھا ہوگا. کون سے پارے کو پہلے کھولے, اس میں عقل لگائے, دیکھے, غور کرے, پھر پڑھے, گائیڈ بک لے لیں گے. بالکل آج امت مسلمہ نے گائیڈ بکس پکڑی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ آخری جملہ جو دلایا اس میں پوری بات کا خلاصہ تھا. کہ وہ طالب علم جو صرف گائیڈ بک پڑھ کے پاس ہو اور وہ جس نے تھورو سٹڈی کی ہو, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بس اپنی فکر کر لو. اس کے بعد اگلی آیت بہت ہی یعنی اہم بھی ہے, اور پلس یہ کہ اس کا ان پچھلی آیات سے پھر اب بھی جڑے گا. ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جہاں تک ایک ٹاپک چلتا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. کون پوچھتے تھے؟ مکہ والے. کیوں پوچھتے تھے؟ یہود کے اشارے پہ. طویل روایت ہے اسے ایک حدیث کے جواب میں کہ یہود مختلف قسم کے فتنے جو پھیلاتے تھے, اس میں ایک فتنہ سوال اٹھانے کا بھی تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے نبی سے ایسے سوال نہ کیا کرو جس کی اجازت نہیں. تو وہ فتنے پیدا کر لیتے تھے کہ اس نبی کی نبوت کسی طرح ان نظروں سے جھٹلا دی جائے, پتہ چلے کہ ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ پیچھے سے جس کو کہتے ہیں کہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے, اور بےچارے جو بھی لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے اس دور میں بھی, وہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے تھے. اسی طرح ایک موقع پہ کیا ہوا, یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, ابن مسعود اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا. اللہ کے نبی کے دستے مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی. آپ کا گزر چند یہود پر ہوا. یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ان سے روح کے متعلق سوال کرو. دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا. یہ سوال سن کر رسول اللہ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے. کچھ وقفے کے بعد جو وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا فی البدی نازل ہوتا تھا, بعض دفعہ سوالات کے جواب میں نازل ہوتا تھا. پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قریش مکہ جو مختلف سوالات کرتے تھے تو ان کا خیال ہوا کہ چلو یہود سے پوچھتے ہیں جا کے, کیونکہ وہ صاحب علم ہیں, پچھلی کتابوں کو بھی جانتے ہیں, کچھ ان سے بھی سوال کر لیے جائیں تاکہ اللہ کے نبی کا امتحان لیا جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں کہ نہیں. چنانچہ قریش نے یہود سے پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے, تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھو. اور آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت بکرا سورت کہف میں بھی کہ تین سوال پوچھے تھے کہ روح کیا ہے, اور اصحاب کہف کی باتیں بھی تھی جو اگلی آئے سورت کے ساتھ انشاءاللہ حدیث آپ کو بیان کی جائے گی. تو بہرحال یہاں پوچھنے پر جواب ہوا. اور یہ ان آیات میں سے جو یس سلو نقہ سے شروع ہوتی ہیں, پورے قرآن میں غالباً 9 آیتیں ہیں جس میں سے صحابہ کرام کے پوچھے ہوئے سوال ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے پوچھے ہوئے سوال ہوتے ہیں. پھر یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فوراً جواب نہیں دیا جب تک کہ وحی نہ آئی. ہمیں بھی کسی سوال کا جواب اس وقت تک دینا نہیں چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی اس کے اندر دلیل موجود ہے. اب یہ روح کیا تھی, کس طرح تھی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی, آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم ہے. یعنی روح کیا ہے؟ امر ربی. آپ لکھ سکتے ہیں روح از ایکول ٹو امر ربی, اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں وما اوتیتم من العلم, اور جو بھی دیا گیا ہے تم کو علم یا نہیں دیا گیا تم کو علم, الا قلیلا, مگر تھوڑا. یعنی تمہیں اس روح کا تھوڑا ہی علم دیا گیا, زیادہ نہیں دیا گیا. اور اس روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ولئن شئنا, اور اگر ہم چاہیں. کون چاہے؟ اللہ تعالی چاہے تو کیا ہوگا؟ لنذهبن بالذی اوحینا الیک, تو ہم سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. یعنی اس روح پر تو آپ کا اتنا قابو بھی نہیں کہ آپ اس روحانی علم کو اپنے پاس رکھیں جو روح الامین کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے. لہذا ذرا سوچ لیجئے, فکر کر لیں, جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم آپ سے ایک لمحے میں چھین بھی سکتے ہیں. اور ثم لا تجد لك به علینا وکیلا, پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا. یعنی کوئی آپ کی کارسازی نہیں کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں نبی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ الا رحمت من ربک, مگر رحمت ہے تیرے رب کی, یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ روح کو واپس نہیں لے رہا آپ سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اس کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. یہاں پہ یہ روح کا ٹاپک پورا ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہر مذہب کے لوگوں نے سوچا اور آج انسانی عقلیں خاموش ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے اور قرآن اور حدیث میں روح کا لفظ کس کس معنوں میں آیا. تو یاد رکھیے گا کہ روح کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا. اگر یہ جب نے پڑھ لیا اس کو سامنے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں تینوں کے اشارے ملیں گے. ایک ہے جبرائیل علیہ السلام کے معنوں میں. سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اترتے ہیں فرشتے اور روح. تو روح سے مراد روح الامین جبرائیل تھے. یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ جو بھی علم دیا گیا اس کا تمہیں تھوڑا ہے تو آپ اس کو دیکھیں تو جبرائیل کے لیے بارے میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں جبرائیل تھے نہیں ہیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں حدیث کہ ایک اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا تمہیں اس سوال کا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک وحی نہ آئی. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ روح من امر ربی, معنی مل گیا نا کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں, آپ کے کہنے سے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. پہلا معنی. دوسرا ہے وحی کے معنوں میں ریولیشن. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ جسم کے اندر روح ڈلتی ہے تو جسم آباد ہوتا ہے نا, اسی طرح مردہ دلوں میں قرآن کی وحی آتی ہے تو دل روشن ہوتے ہیں. یہ وحی کا نور ہوتا ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے, جو انسان کو بڑی مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت لگتا ہے, جو بہت کم اسباب کے باوجود انسان کو خوشیاں دیتا ہے. اور اگر اس معنی کو آپ پا جائیں تو آپ 15 پاروں تک پہنچتے ہوئے اپنے اندر ایک عجیب روحانیت تو محسوس کرتے ہی ہوں گے نا. یہ روح وہی ہے, اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. یلقی الروح من امر ربی, یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ وہی کا علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو دیا گیا, کل تو اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن آج تو ہمیں مل رہا ہے. ہمیں مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے, اس نے دیا ہے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قرآن کے علم کو پا سکتا. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں, لاکھوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے یا ان سب کو چنا ہوا ہے جو قرآن کی روحانیت کو پا کے سنتوں کی روشنی میں اس کو پاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو بڑے ہی روحانی طریقے پہ پڑھنا شروع کیا, سنت کی زنجیریں ہی کاٹ دی, وہ بھی درست نہیں ہے. تو وہی کیا ہے؟ روح ہے. کیسے؟ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاؤن, تو یہ روح دلوں کی بیماریوں کو جا کے درست کرتی ہے. سورج یونس میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے, آیت 57-58 میں. یہ تو دوسرا معنی ہو گیا. اس کو ہم پڑھیں تو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو بھی لگنا چاہیے. اور وہ کیا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو رب ہمیں علم دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ایک منٹ لگے خدا نہ خواستہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے, ہمارے حافظے ختم ہو, ساری آیتیں یاد کی بھی بھول گئیں, سارا حفظ ختم, سارا لفظی ترجمہ ختم. کوئی چور دروازے نہ استعمال کرے, مت گزرے اللہ کے دین کے لیے کسی غلط راستے سے. ذہن کی کھڑکیاں اس نے کھولنی ہے. خود محنت کر کے اللہ کی رحمت سے بندہ زیادہ نمبر لے سکتا ہے کسی دوسرے طریقے سے نمبر حاصل کرنے کی بجائے. تو لہذا قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص قسم کی روحانیت دیتا ہے, لیکن وہ لے بھی سکتا ہے. کتنے پڑھے لکھوں کا علم جاتا ہے اللہ کی بنا. خوف آتا ہے مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی ہے, کہتی ہیں کہ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے, بعد میں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ خالی برتن میں ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں, صاف دودھ ہے نا, وہ پہلے اس میں موجود ہے. آپ بعد میں اس میں صرف ایک چھینٹ کسی گندی چیز کی ڈال دیں, وہ پچھلا بھی دودھ پھٹ جائے گا, لسی بن کے پتہ نہیں کیا بن کے سمیل دے دے گا. کوئی آخری لمحے تک اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی فخر کی بات نہیں, اگر لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو لا فخرا, اگر تجوید ہو رہی ہے تو لا فخر, کوئی نہیں. اور روئیے اور تڑپیے, کیونکہ جب اللہ کسی کا چھینتا ہے کچھ نہیں رہتا. آج کل یہ بیماری جو نکلی ہوئی ہے الزائمر کی بیماری, رشتوں کو نہیں پہچانتا بندہ, سب بھول جاتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کو ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے ماضی میں چلی گئی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی سے کچھ منتھ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, اور اتنی ایکٹیو اور اتنی صفائی پسند عورت ہم نے نہیں اپنے خاندان میں دیکھی تھی، کہ ان کے بارے میں معروف ہی یہ تھا کہ مہمان گھر سے نکلتا نہیں ہے تو وہ پھر جھاڑو اٹھا لیتی ہیں صاف کرنے کے لیے گھر. اتنی ایکٹیو، اتنی صفائی پسند، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کیا ہوئی کہ بچپن میں چلی گئی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ 5-6 سال کی اپنی عمر میں وہی باتیں کرتی تھی، آنا دو میاں کو کہتی تھی، آنا دو بھائی کہتی تھی، باپ کہتی تھی میاں کو، ان کو وہ رشتے بھول گئے ہوئے تھے جو اب ہیں. اپنے بڑے بیٹے کو اپنا چھوٹا بھائی کہتی تھی، بالکل اگزیکٹلی ویسی کہتی، چپکے چپکے، یعنی وہی کام جو چھوٹے بچے کرتے ہیں، لوگ ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے ان کی آن پہ. اپنی بچیوں بیٹیوں کو بہنیں کہتی تھی. اتنی اذیت ناک تکلیف ہے. اور میں تو اس کو بیسیوں بار دیکھتی ہوں اللہ کی قدرت، کہ جب ہم پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں کہاں سے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور سامنے کئی دفعہ اس کا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے ہینڈ کے، بھئی یہ بتانی ہے بات. جب بعد میں پیپر سمیٹتی ہوں تو کہتی ہائے ہائے یہ بات تو بتائی نہیں سامنے، چلو اب کبھی پھر پڑھاؤں گی تو پھر بتا دوں گی. یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے یا دلوا رہا ہے. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. اور جو ناقدری کرتا ہے اس نعمت کی، اللہ تعالیٰ اس سے یوں پکڑ لیتا ہے کہ وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس تھی نہیں. تیسرا معنی بھی کر لیتے ہیں، پھر اوور آل سب کو دیکھیں گے. تیسرا روح کا معنی وہی ہے جو انسانی روح ہے، جو ہماری اسپرٹس کے معنوں میں آتا ہے. اس کو دیکھ لیں تو روح من امر ربی کیسے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے. روح ڈلنی ہے کہ نہیں ڈلنی، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. بچہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں، عورت کو پریگنٹ ہونا ہے کہ نہیں، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا امر نہیں آتا، پریگنینسی نہیں بنتی، پریگنٹ ہو گئے، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ابارٹ ہو گیا. اللہ کا فیصلہ. من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اور اس کو پڑھتے ہوئے تو مجھے وہی سائنس کی پڑھی لکھی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ بچے کی پریگنینسی کے مراحل میں اکثر، اب تو کچھ ڈسکور ہو ہی چکے ہوں گے، جب میں نے پڑھا تو اس وقت انہوں نے کچھ ایک خاص عرصے کے بعد کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، ڈائریکٹ وہ ڈلیوری پہ آ جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینوں میں کیا چینجز ہوتی ہیں کیمیکلی، بہت زیادہ نہیں پتا. ولئن شئنا لنسخبن بالذی، ہم لے سکتے ہیں وہی، یہ روح تمہاری نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اگر آپ دیکھیں نا تو ڈکشنری میں روح کہتے ہیں وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہمارے سامنے مردہ نکل مر جاتا ہے، کبھی روح نکلتی ہوئی دکھی؟ سمٹمس دکھتے ہیں لیکن کوئی چیز جسم سے نکل نہیں، تھوڑا سا دھواں ہی کوئی نکل جائے، کوئی تھوڑی سی ہوا، کچھ نہیں، ہاتھوں میں بیٹھے ہوئے بچوں، ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کی جان نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی روح تو بالکل ایسی چیز ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے اور آ جاتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جس بندے کی زندگی میں اللہ کے کلام کی وحی آتی ہے، روشنی آتی ہے، پتہ اس کو بھی نہیں لگتا. اس وقت آپ سٹریسڈ ہیں کیونکہ آپ کو گولز ہیں کچھ ملے ہوئے. آپ اس علم کے نور کو اور اس کی روحانیت کو محسوس کریں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ آئیں گے، اور جب آپ دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ فیل کریں گے. یہ بات کہیں کونے میں لکھ کے چھوڑ دیں، اللہ نے زندگی دی، آپ دوبارہ جب سیکھیں گے نا اور ساتھ اور آگے دوسری چیزیں سیکھیں گے، پھر اس دن آپ کو یہ جملے سمجھ آئیں گے کہ واقعی اس وقت تو ایسے ہی تھے، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیے یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے، اتنا سا ہمارا دل ہے اور اس میں بھی 70 چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا سا ہمارا دماغ ہے اس میں بھی فکریں، اس میں مالک کائنات کا کلام سما جائے، یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے. چھوٹے برتن میں بڑی چیز ڈالیں تو کتنی کو آئے گی. اس وقت اگر آپ کو صرف ایک زبر سمجھ آ جاتی ہے، یہ ایک زیر آ جاتی ہے نا، اور 2-2.5 گھنٹے کے لیسن میں سے صرف ایک جملہ سمجھ آتا ہے، تو دل کی خوشی کے ساتھ کہا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دے دیا، میں کہاں سارا لوں گی، کس کے بس میں کہ پورے کو سینے میں ڈال لے، اور کس کے بس میں کہ نکال کے دوسروں تک پہنچا دے. من امر ربی، یہ صرف اور صرف رب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مارتا ہے، اللہ چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہذا اس پہ زیادہ بات نہ کرو. اسی لیے یہ جو روح ہے نا، انسانی روح، اس پہ زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے پھر آسمانوں پہ لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ڈالا جاتا ہے. اب وہ سنتے وقت بھی کسی کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں، کیسے ہوتا ہے مردہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر دوبارہ جسم میں روح ڈلتی ہے، پھر قبر میں جا کے ڈلتی ہے، یہ کیسے ہوگا، پھر جسم کیسے الگ ہوگا، قیامت کے دن پھر ملے گی، چھوڑ دیجیے. وما اوتیت تم من علم الا قلیلا، تم دیے ہی تھوڑا علم گئے ہو، تو لہٰذا روح کے موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں روحوں کے ساتھ بھی بہت مس ہیپ ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ اللہ روحوں کو لے گیا, ہم کہتے واپس آؤ, ہر جمعرات کو بلائیں گے روح کو, کسی خاص مہینے میں بلائیں گے, پھر کھانا پکا پکا کے کھلائیں گے. سورت حج یا انبیاء دونوں میں سے ایک سورت کے اندر بھی یہ موضوع ہلکا سا آئے گا اشارہ کہ اللہ نے حرام کر دیا کسی بھی بستی پہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے کہ وہ واپس دوبارہ اس میں آئے. یعنی یہ روح جو نا یہ ون وے ہے, جیسے جانے کا راستہ ہوتا ہے نا ٹنل میں تو دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں. یہ جو ہمارے جسم میں روح ڈلی ہوئی ہے نا, یہ اصل تو ہم روح ہی ہیں. یعنی میں کیا ہوں؟ روح. یہ میرا جسم آپ کو دکھ رہا ہے اس لیے میں خود کو نہیں دکھتی, لیکن میں بیٹھوں گی تو مجھے اپنا آپ سارا دکھتا, میری عادتیں کیا ہیں, میرا دل کیا سوچ رہا ہے, میری نیتیں کیا ہیں. یہ جو ہم خود کو دیکھتے ہیں نا یہ روح ہے, اور جو دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں نا وہ ہمارا بدن ہے. یہ دونوں مل جاتا ہے تو زندگی, اور جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو موت. بدن اور روح کے اتصال, وصل کا معنی ہے زندگی, اور ان دونوں کے ڈیٹیچ ہونے کا, الگ ہونے کا مطلب ہے موت. جیسے ابھی اس کے مائک کو میں پیچھے سے پلگ سے نکال دوں پھر آپ کو میری آواز نہیں آئے گی. تو یہی چیز دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتا کے ہمیں بتایا کہ کچھ اس روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرو. اصل ابھی دیکھیے کہ جب ہمارے اندر جسم کے اندر کھانا جاتا ہے تو ہماری طاقت ہماری بنتی ہے نا, اسی طرح اس روح کی غذا قرآن ہے. آپ اگر ان سارے معنوں کو جمع کر لینا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری روحوں کو وحی کی روح کی ضرورت ہے جو جبرائیل کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کو کھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے, ہائے بچے کھاتے نہیں, رنگ پیلا ہو گیا, آنکھیں اندر چلی گئیں. وہ ہمارے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, وہ ہمیں آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے, لیکن زمین پہ لانے کے بعد استاد ہمیں اس زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں, وہ روح کے تقاضے پورے کراتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں تو استاد جو ہوتے ہیں یہ روحانی تقاضے پورے کرتے ہیں. استاد کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق ٹھیک رہے, یہ گندے مندے نہ پھریں, ان کا طریقہ ٹھیک ہو, ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگے. اور سب سے بڑے روحانی استاد تو ہم سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 23 سال میں زیادہ وقت نماز روزہ سکھانے میں نہیں لگایا, زیادہ وقت انہوں نے اخلاقیات اور عقائد کی درستگی میں لگایا. تو لہٰذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اسی وحی سے رابطہ جوڑنا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, علم پہ بہت ساری بات ہوگی سورہ کہف میں, کہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ ساری دنیا کا علم جو ہے جو دیا گیا ہمیں اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے سمندر کے پانی میں کوئی چونچ ڈالے اور چند قطرے آ جائیں. اسی لیے کہ وما اوتی تم, جو تم کو دیا گیا من علم الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا. تو ہر بندہ اپنی کمی کو مانتے ہوئے اس کتاب سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے. اس کے علاوہ روحوں کو بلانا, آج کل ویسٹرن کلچر میں بھی یہ چیز بہت عام ہے, گلاس کے نیچے کچھ رکھ کے روح کو بلا رہے ہیں. کبھی آپ بھی کھیلے ہوں گے, اب روح آ گئی, اب چلی گئی, اب بول گئی ہے, وہ ہو گئی ہے. کبھی فلاں کے ساتھ آتی ہے, کوئی اس کے پاس آتی ہے, کوئی میری ماں آئی تھی وہ بتا گئی. یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ادھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ وہ کام کر جائیں گے جس میں پھر ہمارے بعض دفعہ عقیدے کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ایک مفسر ہے, انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فوراً جواب دیتے نہیں دیا, سوچ کے وقت لگا کے دیا, تو لہٰذا ہر سوالی کے سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا اور فوری دینا بھی لازمی نہیں ہوتا, کچھ وقت جو ہے اس میں لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں سے ہم کر کے پھر آگے پڑھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اس پہ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا کہ قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور قرآن حفاظ کے سینوں اور قرآن کے صفوں سے نکل جائے گا. یعنی وہ ہوا چلتی جائے گی اور قرآن سینوں سے نکلتا جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی, وَلَشِئْنَا لَنَسْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ والی آیت. تو یہاں پتہ چلا کہ انسان کو ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر یقیناً عاجزی آتی ہے. اگلی آیتوں میں دوبارہ قرآن پاک کے جھٹلانے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 88 فرمایا قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. آپ چیلنج کے طور پر فرما دیجئے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے جن اور سارے انسان اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لے آئیں تو کیا ہوگا, لا یاتون بمثلہ, نہیں لا سکیں گے اس کی مثال جیسا, اس جیسا تو چھوڑے اس کی مثال جیسا بھی نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعدہم لبعد ظہیرا, چاہے باز باز کا مددگار ہو جاؤ. ظہیر ظہر ظاہر سے مددگار پشت پناہ, یعنی جتنی مرضی کوشش کر لے اس روح یعنی اس وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس آیت کو دیکھے تو یہ تیسرا معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا. پوری بات آپ دیکھے تو یہ قرآن ہی کے تناظر میں چل رہی ہے. آپ امیجن کریں نا کہ دور کون سا ہے جہاں چاروں طرف مخالفت, بند کرو بند کرو, ہمارے بتوں کو کہتے ہو ایسا کہتے ہو ویسا کہتے ہو, اور اتنی شدت آ چکی تھی ان کے جھٹلانے میں کہ ظلم حد کی حد تک آ رہے تھے, اور جو بھی اسلام کی طرف آتا اس کو بہکا دیتے, اس طرح سے لے کے آتے. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ پھر تم سارے جن اور انس ملو اور اس قرآن جیسا ہے قرآن لے آؤ. چوتھی دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں, چار مقامات پہ یہ آیت آتی ہے جس میں سے یہ آخری مقام ہے اور یہ مدینہ میں ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو اتنے زبان دان تھے, بڑے بڑے نام ہیں. کبھی موقع ملے نا تو آپ کوئی عربک پوئٹس اور جو ادیب ہیں ان کے حالات کے بارے میں کتابیں پڑھیں. ابن مقفو اتنا بڑا عالم تھا, جب اس نے قرآن سنا تو اس نے اپنے صحیفے پھاڑ دیے, کہنے لگا اب اس کے بعد میرے کلام کی ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آیت الکرسی لٹک رہی تھی, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر, وہ گیا اور اس کے جاگے آیت لکھ کے آ گیا, واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں. ان میں ایسے سے ادیب تھے کہ چار گھنٹے بھی بات کرتے نا تو اس میں اپنا ایک جو لفظ بول چکے ہوتے دوبارہ وہ لفظ نہ بولتے. مثلا اگر بات کرنے میں کسی نے ایک لفظ کہہ دیا خرابی, تو 10 دفعہ وہ لفظ بیچ میں آئے گا تو خرابی نہیں بولتے, اس کی جگہ دوسرا لفظ بولتے. ڈکشنریاں تھی اپنی زبان میں پوری کی پوری وہ لوگ. اللہ ان کو کہتے ہیں جاؤ لے کے آؤ اس قرآن جیسا, اور قرآن جو ہے یہ قرآن پاک کا اصل لفظ ہے جو یہاں آیا. فولان کا وزن ہوتا ہے, بہت پڑھی جانے والی کتاب. کوئی ایسی کتاب لے آؤ کہ جس کو تم پیش کر سکو اس کے مقابلے میں, کا نہیں لائیں گے. وہی بات ہے جو سورہ بقرہ سورہ ہود سورہ یونس میں پڑھ چکے, سارے مدد بھی کر لے ایک دوسرے کی پھر بھی نہیں کرتے. کیا یہ چیلنج صرف کل تک تھا؟ یہ آج بھی ہے. آج لوگ ذرا چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو پریشان ہوتے ہیں, دیکھو فلاں قرآن چھپا ہے اس کے اندر آیتیں خراب ہیں, اس کا مفہوم غلط ہے, یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ وہ ای میلز اور زیادہ عام کر دیتے ہیں جو ہم تک آنی بھی نہیں ہوتی, وہ خود ہی بھیجتے ہیں, اگر یہ قرآن آپ کو آ گیا تو نہ پڑھیے گا, دیکھیے فلاں ملک نے یہ چھاپ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں آرام سے بیٹھے, کر ہی نہیں سکتے. لا یا تو نہ بھی مسلی, اس طرح دودھ میں سے مکھی جیسے نکلتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے اس کلام کو پھینک دیتا ہے. اب آگے ان کے بہانے ہیں, نہ ماننے کے 100 بہانے, جب چیلنج کیا تو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کے مطالبے جو بالکل بچوں والے مطالبے تھے اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں. آپ لوگ اس کی گواہی اب دے سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایک واقعہ آتا ہے, کتنے مختلف اینگل سے آتا ہے. صرف یصرف تصریف, کہ ہم نے تو بھئی ہر ممکن طریقے سے بتایا, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی استاد کہے. مثال ہے کہ کوئی اسٹوڈینٹ ہے اور اس کا ماں باپ آ جائیں اور کہیں جی آپ بچے کو اچھی طرح پڑھاتے ہی نہیں ہیں, تو پھر استاد کہتا ہے جی میں نے تو ہر اسٹریٹجی یوز کر لی, میں نے ہر ٹیکٹس یوز کی, ہر طریقہ استعمال کیا, اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے, اس کا دھیان ہی نہیں ہے پڑھنے میں, یہ توجہ نہیں کرتا, میں نے اس کو ایسے بھی بتایا ویسے بھی نہیں. اب یہی مفہوم ہے کہ ہم نے تو ہر طریقے سے, کبھی ترغیب سے, کبھی ترہیب سے, کبھی ڈراووں سے, کبھی پیار سے, کبھی مستقبل کی باتیں بتا کر, کبھی ماضی کی بتا دی, لیکن فابا اکثر الناس, اکثر لوگوں نے انکار کیا. کتنا تکلیف دینے والا جملہ, انسانوں کی اکثریت ابا, اور ابا کا کس کے لیے لفظ آیا تھا پیچھے سورہ بقرہ میں, یہ لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ ابلیس کے لیے. فابا واستکبر وکان من الکافرین, اسی صورت میں بھی یہ لفظ ملتے جلتے گزرے, شدت کے ساتھ انکار کرنے کو کہتے ہیں. لفظ انکار بھی عربی کا, لیکن ابا کہتے ہیں شدت کے ساتھ کسی چیز کا انکار کرنا. آج کیا ہوا اکثر نے شدت سے انکار؟ الا کفورا, کیوں؟ نہ شکری کرتے ہوئے. کیا کہتے تھے؟ وقالو, وہ کہتے تھے کون؟ مکہ والے. لن نؤمن لکا, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. پیچھے بات ہو گئی کہ نؤمن لکا, علی کا نہیں ہے, تو نو مینا کے ساتھ جب لام کا صلہ لگتا ہے تو اعتبار کا معنی ہے, ہم تم پر کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں آپ کی بات کو. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ. ینبوعا ابلتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ نون با حمزہ, نبا خبر کو کہتے ہیں نا. خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھل اچھل کے پڑتی ہے نا, ابھار والی بات ہے. تو کہا کہ کوئی زمین سے ایک بہت بڑا چشمہ آ جائے, ہم پھر مانیں گے. اچھا, اگر یہ نہیں ہوتا تو تکون لک جنت من نخیل و عنب, پھر آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں کا ہو اور ایک انگوروں کا ہو. اور کیسا باغ ہو؟ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, پھر جاری کر دیں آپ اس کے اندر ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف دوڑ رہی ہوں. بھائی, اس نبی نے کب یہ کہا کہ میرے باغ ہیں؟ آپ سوچئے, میں آپ سے کہوں کہ آئیے پڑھ لیتے ہیں سبق, تو آپ مجھے کہیں کہ جب تک آپ کے دروازے پہ لینڈ کروزر نہیں کھڑی ہوگی ہم آپ سے نہیں پڑھیں گے. کوئی ربط ہے پڑھنے کا اور لینڈ کروزر کا؟ یعنی بھائی, چشمے کا کیا تعلق ہے علم کے چشمے سے؟ تم کہتے ہو یا پانی کا چشمہ نکلے, تمہارے پاس اللہ نے اپنا نبی بھیجا جو علم کا چشمہ تھا, جس میں روحانیت تھی, تم نے ظاہرداری کو کیا دیکھنا تھا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں جو اصل میں فتنے پھیلانے کی ہوتی ہیں. نہ ماننے کے 100 بہانے, بچے نے نہیں دودھ پینا ہوتا نا, 100 بہانے کرتا ہے, ایسا کیوں, گرم کیوں کر دیا, ٹھنڈا کیوں ہے, بھائی نے کیوں پکڑ لیا, ادھر سے کیوں نہیں دیا. اصل بات کیا کہ بھوک ہی نہیں ہے. دیکھیے, جس بندے کو تو بھوک ہوتی ہے وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ پلیٹ کا رنگ کیا, وہ تو کھاتا. بھوک نہ ہونا تو پھر مین میں نکالتا ہے انسان. جس بندے کو طلب ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے, اس کو تو کوئی وجہ کہ آپ نے یہ کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, آپ سرخ رنگ کے پہنیں گے تو ہم پڑھیں گے, تو تک بنتی. آپ نے اپنے لیے یہ کرسی کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ کرسی دوسری لیں گی تو پڑھیں گے. تو مجھے کیا سمجھ جانا چاہیے کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے؟ تو نہ ماننے کی باتیں تھی, کہنے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور تسما کما جانتا علینا کی سفن, استغفر اللہ, لیکن مت ماری جاتی ہے نا بندے کی. کہتے ہیں کہ یا گرا دیں آپ آسمان کو جیسا کہ آپ کا خیال ہے. بے اگر آسمان تم پہ گر گیا تو پھر تمہارے پاس مہلت کیسے رہے گی عمل کرنے کی؟ اوتا تی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا پھر لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو آمنے سامنے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مداری کے تماشوں کی بات نہیں کی تھی؟ یا تو ہوتا نا کہ آپ جاتے کہتے آ تمہیں پتا ہے میں بہت حرفن مولا ہوں, میں یوں کروں گا تو چھڑی لگاؤں گا تو یہاں چشمہ اگائے گا, میں یوں کروں گا تو وہ. آپ نے تو کوئی ایسے معجزے نہیں کیے. اور اس طرح کی بڑکے مارنی بھی نہیں چاہیے علمی لوگوں کو. بعض لوگ کہتے تمہیں نہیں پتا میں یہ کر سکتا ہوں, میں فلاں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. نہیں, جس مزاج تھا اللہ کے نبی کا وہ تو بڑائیاں مارتے ہی نہیں تھے. تو کہا کہ تم یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو ان سے؟ یہ جو لفظ قبیلہ آیا نا, اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے آمنے سامنے, جیسے قابل تقابل ہوتا ہے نا, آمنا سامنا, صرف فرقان آئے 21 میں بھی آئے گا یہی مفہوم. اور دوسرا قبیلہ قبیلے کے معنوں میں, یہ جو ہمارے قبائل ہوتے ہیں, دونوں معنی میں کہ تم لاؤ ہمارے سامنے اللہ تعالی اور فرشتوں کے قبیلے, یا پھر اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے کر دو. اور یہ بھی نہیں کرتے تو یکون لک بیت من زخرف, یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے گھر سونے کا. زخرف پیچھے پڑ چکے, گولڈن چیز کو کہتے ہیں, ملما کی ہوئی پلیٹڈ. کہنے لگے آپ کا گھر سونے کا ہو، او ترقا فی السما، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. کیا امیجینیشن میں آ رہا ہے، مداری کا تماشا آ رہا ہے نا. جو لوگ حقیقت، جو لوگ ریئلسٹک نہیں ہوتے نا، حقیقت پسند نہیں ہوتے، وہ علم کی جگہ پہ یہ چاہتے ہیں شوبدے بازے کرام دے. غلام پیر صاحب درخت پہ چڑھ گئے، دو سال اترے ہی نہیں. دیکھیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، واللہ ہی ایسی باتیں ہیں. کتابیں پڑھے، غلام پیر صاحب ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں. اچھا مثال ہے، کھڑے ہیں آپ صبح سے یہاں آئے ہوئے نا، اب آخری پیریڈ ہے. آپ امیجن کریں ہنسی کا نام سے مجھے خود بھی ہنسی آ رہی. آپ 9 بجے یہاں آئے تو مجھے دیکھے میں وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوں اور ابھی تک کھڑی ہوں، اور آپ یہاں سے یہ منظر دیکھ کے چلے جائیں، آپ کو کیا ملا؟ سوچیے یہ کرامتیں، یہ پیر فلاں کی قبر سے ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، جو آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں، فلاں گیا اس کے تکیے کے نیچے سے شیرینی نکلی، بھائی آپ کو کیا ملا؟ یہ چیزیں جس نے آج لوگوں کو سچے دین سے دور کیا. آپ کہتے ہیں کیا ہر دن کی باتیں آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ دکھ یہ اٹھتا ہے کہ ان چیزوں نے لوگوں کو سچے دین سے دور کیا ہوا. ابھی کسی نے بک جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں سے سوال کیا نا، کتاب الحج میں سے آپ لوگوں میں کوئی سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں بھی یہی میرے ذہن میں بات آئی تھی جو پھر بھول گئی ہے، کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم فرسودہ کرنے لگتے ہیں نا تو اس چیز میں دل نہیں لگتا. دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس کو چینی والا دودھ نہ بھی لگایا ہو منہ کو، وہ پھیکا دودھ آرام سے پی لے گا. ایک دفعہ آپ میٹھی چائے پی لیں یا میٹھا دودھ پی لیں، پھر پھیکا نہیں پیا جاتا. بچے کو جب تک دوسرا دودھ نہیں لگاتے وہ ماں کا آرام سے پی لے گا. دوسری چیزیں کھاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پیے گا؟ منہ کو لگتا ہے. جب لوگوں کو میٹھا میٹھا دین، میٹھی میٹھی سنتیں اور بڑا بہت ہی رنگ رونق والے دین والے مظاہر دکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے پڑھے، اور کون ہفتے میں اتنے دن چاہے اور بیٹھے سیکھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں دیکھو کتنی بے تکی ہیں. او ترقا فی السما، آسمان پہ آپ چڑھ دیں. ذرا امیجن کریں کتنا، کوئی کسی دیندار کو سوچ لیں، اللہ کے نبی کے لیے تو ہم نہیں سوچتے. تو بہت بارو بارے شخص ہے اور وہ درخت پہ چڑھا ہوا دکھ رہا ہے، تو آپ کو کیا ملا؟ لفظ ترقا جو ہے یہ وہی ہے جو اردو میں ہم ترقی بولتے ہیں نا، چڑھنا، ترقی کا لفظ اسی سے ہے. ولن نو مین الک، اور ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ لرقی جی کا آپ چڑھ بھی جائیں، ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں. تو بھائی جو لائے میں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ یہ باپ دادا کے رسم و رواج پہ چوٹیں کاٹتی ہے. آپ تو کوئی ایسی کتاب لائیں کہ جس کو پڑھ کے بس جنت کے محل تعمیر ہوں، اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، وہ کرو گے تو اتنا ثواب. کہا ان کے سارے مطالبوں کو چھوڑو، اصل بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے. لہذا ایک بات میں ان کی ساری چیزوں کا جواب دے دو. کیا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان هل كنت الا بشر، اللہ کا بھیجا ہوا. میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، بس جاؤ اب میرے منہ لگو. یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا سلام متارکہ، خدا حافظ، اس سے آگے آپ سے بات نہیں ہو سکتی. آپ کا بالکل ارادہ نہیں ہے، ابھی بھوک نہیں ہے. جب آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، جب آپ کو اپنی قبر یاد آئے گی تو دوبارہ آ جائیے گا. اب آپ کو ابھی اس چیز کی طلب نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم سبق روکیں گے، حالانکہ اگلی آیت جو ہے وہ اسی بات کا جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے. تو یہ جتنے مطالبے ہیں اس کو نہ ماننے کی وجہ اگلے سبق میں دکھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے معاملے میں اتنا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے سے محفوظ رکھے. ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں، نہ کہ صرف شعبدہ بازیوں اور کرامتوں کے ذریعے سے سمجھیں. یہ آخری آیت جس میں اللہ بشر اور رسول، یہاں بس نوٹ کر لیں بشر کا لفظ آیا اللہ کے نبی کے لیے. سورت کہف کین پہ بھی آتا ہے اور وہاں ہم زیادہ بات کریں گے، لیکن یہ ایک سائڈ پوائنٹ جو رہ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ وہ ایک بشر تھے. پھر بھی اگر کوئی بشر نہ مانے تو پھر وہ اس آیت کا انکار کرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ کیسی لگی آج کی تفسیر؟ کیا فیلنگس ہیں آج کی تفسیر کے ساتھ؟ کیا کیا ارادے کیے ہیں؟ کیونکہ کرتے ہیں نا ہم ارادے کرتے ہیں پھر ہم ان کو پسے کچھ ڈال دیتے ہیں پھر دوبارہ سے کرتے ہیں, تو آج سب سے پہلے کیا ارادہ کیا؟ جی آیت نمبر 77 سے, سوری 78 سے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. ایوری ڈے از واو. بالکل جی, الحمدللہ زبردست تھا, بہت خوبصورت آیا تھی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ بہت خوبصورت آیا تھی ماشاءاللہ, سبا کا موز بھی تھی, اور ویسے بھی آپ اس کو نا صرف عربی بھی ہی پڑھے نا تو بہت اچھا لگتا ہے, اور کسی بھی قاری کی آواز میں ساتھ میں سنیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. خوبصورت ترین آیات. اور دیکھیں سب سے پہلے آ رہا ہے, ہم نے جو آج کا لیسن لیا ہے, مشکلوں کا علاج نماز ہے. ایکسیلنٹ. میں بھی وہی بات کرنے لگی تھی کہ سب سے پہلے آج جو ہم نے پڑھا ہے قرآن کو روحانی شفا بنانا ہے انشاءاللہ جی. آج کی آیات زبردست تھیں. فجر کی نماز میں لمبی قرآن کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن الفجر جو ہے, فجر کا قرآن کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو تلاوت کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ اجر ہے, حد سے زیادہ اجر ہے. ٹریٹمنٹ از صلاۃ اینڈ صبر. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اچھا یہ دیکھیں, آپ نے ابھی نوٹ کیا ہوگا نا, سٹارٹ سے ہم ون پارے سے سورہ الفاتحہ سے لے کر ابھی تک, اور بلکہ ہم نے جیسے درس و تدریس کے آداب بھی ساتھ ساتھ پڑھے, اور بھی کافی ساری چیزیں ہم لوگ گفتگو پہ سننا کی سیریز بھی ہم نے سٹارٹ کی وہ کر رہے ہیں. تو ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنے گریجولی ہمیں ایک ایک چیز ہم سیکھ رہے ہیں, بہت سلولی سلولی اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ڈوز کو لے رہے ہیں, انہیل کر رہے ہیں نا. تو کیا اس کو جو آپ انہیل کر رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا, جیسے میں نے سٹارٹ سے شروع سے بولا تھا, ابھی بھی کہہ رہی ہوں, ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئے, اپنے لیے ضرور ڈیلی جو آپ تین دن کلاس لیتے اس میں عمل کی بات لکھا کریں اور اس کو دیکھا کریں, چیک کریں کہ جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, کیا میں یہ مسلسل کر رہی ہوں یا میں نے اسی دن کیا تھا پھر میں بھول گئی ہوں. تفصیل سے نماز کے احکامات کا پتہ چلا ہے, صحیح بات ہے. ویسے بھی آپ نے وہ کتاب و صلات پڑھ لی تھی, وی نو الاٹ فار تجوید. صحیح بات ہے. کتنا زیادہ ہم لوگ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ہر دفعہ, تو پھر بھی پھر اچھا. ایک تہجد اینڈ مقام محمود, صحیح بات ہے. اچھا تہجد کا یہاں پہ اسپیشل ذکر کیا گیا ہے, اس سے کیا لیا, کیا سمجھ آئی ہے, کیا سیکھا ہے؟ آیت نمبر 79 میں ہے مقام محمود کا بھی آپ کو پتہ چلا. فتہجد بھی نافلۃ لک. جی القرآن از فزیکل اینڈ اسپرچل میڈیسن ان ڈیڈ. بالکل صحیح بات ہے. بس تہجد پڑھو, اس میں نفل ہے زائد آپ کے لیے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا, لیکن ابھی یہ ہمارے لیے میری قرآن کلاس بجٹ ٹائم پہ ہوتی ہے. جی سادی ایکسلنٹ. جی مجھے پتا ہے آپ لوگ جو یو ایس اے سے کینیڈا سے لیتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے, یقین کرے میں بڑا. بلکہ اپنے جو میرے ملنے والے ہیں, ریلیٹیوز ہیں, کہیں بھی بات ہوتی ہے میں بلکہ ان سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضرور جاتی ہوں کہ میری کلاس میں کچھ ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جو ماشاء اللہ سر, جیسے عائشہ خالد نے بتایا 3:30 اٹھنا, کیونکہ 4 ساری کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے, ابھی ایک گھنٹہ اور پیچھے ہمارا بھی چلا جائے گا. بیوٹیفل ٹائم ٹو گیٹ آل پریئر ٹو بی آنسر. صحیح بات ہے. الحمد للہ سم الحمد للہ بارک اللہ فیکم. صحیح بات ہے. کوشش کریں جو بھی ہم کریں, اور یہ جو دعا ہے بہت خوبصورت ہے, ہم اسے پڑھ چکے ہیں, ابھی آپ کو آنی چاہیے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ ضرور دعا مانگا کریں. آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھ کو, داخل کرنا سچائی کے ساتھ, نکال مجھ کو, نکالنا سچائی کے ساتھ, اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک اوور طاقت و مدد ڈالیے. جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو, کچھ بھی ہو, کتنی خوبصورت دعا ہے, بلکہ استاذہ جی نے بتائی بھی ہے, اور ویسے بھی اس کی ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر یاد نہیں رہتی کہ اس کی تفسیر میں استاذہ جی نے کیا بتایا ہے, اس کو یاد کر کے ضرور کیا جائے. آئی لائک ڈیزائر. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس لیے بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں. مت سمجھیے کہ ہم نے جی بہت کچھ سیکھ لیا ہے, ہم بھی سیکھنے کے مراحل میں. تھوڑا بس یہ ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ اس قرآن کے گو تھرو ہو گئے ہیں,
تو وہ بھی دیکھیں ہر وقت آپ کو پتہ ہے جیسا ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہمارا دھیان ایگزیکٹ ایک جگہ پہ نہیں رہتا. کتنے خیالات جیسے سادہ نماز کے دوران آتے ہیں کسی چیز میں بھی آتے ہیں تو وہ ہم نے بار بار فوکس کرنا ہے اپنے آپ کو اس پہ. جی پڑھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. صحیح بات ہے اس دعا کی حقیقت اور وضاحت کا صحیح پتہ چلا. صحیح بات ہے. پھر دیکھیں استاد جی نے میرے ہمیں آئے تو کافی ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. انہوں نے نزل من القرآن آیت نمبر ہے 82 قرآن ما ہوا شفا ہوں اور رحمت للمؤمنین. اب اس سے بڑی بات کیا ہو جاتی ہے جب قرآن کا بتا دیا گیا ہے شفا ہے اور ہم نے اس میں سے کچھ ایک دو چیزیں لے کے اس کو وظیفہ بنا لیتے ہیں فلاں کو کچھ کر لیتے ہیں. اس میں کافی ساری اور بھی آپ کو ایگزامپل سازل نے دیا جو رات کو روحوں کو بلانا اور برسیاں کرنا جس چیز کا. اب بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ ہم نے نہیں کرنی. دوسروں کو روکنا ہے لیکن پیار سے نہیں مانتے. بس دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہماری طرح ہدایت دے دے اور کرتے رہنا مسلسل کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک سب کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. جس کو تو ہدایت مل جائے گی وہ اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل جو ہے میری دو انگلیوں کے درمیان ہے. میں جس طرف چاہوں موڑ سکتا ہوں. جس کو چاہوں میں عزت دیتا ہوں جس کو چاہوں میں ذلت دیتا ہوں. جی حق آ گیا باطل مٹ گیا. بالکل صحیح بات. الحمدللہ. ضرور کلاس کے بعد شکرانے کے محفل دوبارہ سے ادا کیجیے گا. کرتے ہیں آپ لوگ مجھے پتا ہے. لیکن آج کے لیے آیات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے. ٹھیک ہے نا. جی ابھی ایسا ہے کہ آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تجوید ہے پھر ہماری کتاب و تفہیم ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ایک میں پڑھ لوں استاذہ جی کا ایگزامپل اباؤٹ گائڈ وی ریئلی انلائٹنگ. جیسے آج ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں دین میں. صحیح بات صحیح بات. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک. اس کو انجوائے کریں. چلا اس کے بعد پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق. حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہ ہے ڈر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل دیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يؤلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يؤلمنا.
كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللهم آتی نفسی تقواها، ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح، امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا لیسن بہت خوبصورت تھا، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے تہجد کی نماز کا عادی بنا دے۔ بہت خوبصورت نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں نا، پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت اور ارادہ، آج اس تفسیر کے بعد آپ ضرور نیت اور ارادہ کیجئے کہ ہم اپنی تہجد کی نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے چند ٹپس یہ ہیں، ایک تو کوشش کرنی ہے کہ ٹائم پہ سوئیں، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے پانی تھوڑا زیادہ پی کے سوئیں، اپنے وتر چھوڑ کے سوئیں۔ جب وتر چھوڑ کے سوتے ہیں تو کیونکہ وتر تو ہے ہی تہجد کی نماز کا حصہ، تو ہم اس نیت سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، تو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس کو چھوڑ کے ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے تہجد پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فکر لگی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اپنی یہ نماز قضا نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نفلی عبادت کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. اور جیسا کہ آپ نے تفسیر میں بھی سنا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہی چھوٹے, کیونکہ وہ زبان میں اثر پیدا کرتی ہے. تو ارادہ اور نیت کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ماشاء اللہ عائشہ, آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہمیشہ اس بات پہ قائم رکھے کہ خود بخود اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو اس سے اچھی بات. بالکل اپنے میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ اپنے فرشتوں کو کہہ کے سویا کرو تو دیکھو پھر کیسے آنکھ کھل جاتی ہے کھٹک کر کے. تو جب ہم رات کے سونے سے پہلے اذکار کر لیتے ہیں وہ بھی بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں, اٹھنے میں مدد دیتے ہیں, شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نیکی اور نیکیوں میں بڑھنے کی بات آئے تو ہم صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات سنتے تھے پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, پھر اس پہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے استقامت کی کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے والا بنا, دکھاوے سے بچا اور ہمارے اعمال کو قبول کر لے, توبہ استغفار کو قبول کر لے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں, تو تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آئے ہوتے ہیں اور خاص کر کے پکارے ہوتے ہیں, خاص کر پانی پینے سے جسم میں الارم لگ جاتا ہے. جی بالکل. اور ویسے بھی پھر مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ پوری رات سوئے. جیسے اس مثال کو یاد رکھیں کہ ایک لکڑی کی طرح, لکڑی کے تختے کی طرح ساری رات سویا رہے. تو فجر کے وقت تو ہم نے ویسے ہی اٹھنا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کے ارادہ کر لیں, ایسا ایسا پھر عادت بنتی چلی جاتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب اس وقت ہمارا تجوید کا ٹائم ہے, اپنے تجوید کے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں انہی خوبصورت آیات کی تجوید سسٹر تحریم کے ساتھ, اپنے مصحف, اپنی پینسلز. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو بھی اونچی آواز پہ قرآن پڑھنے کا شوق لگ گیا ہوگا, کیونکہ ہم نے آج نمازوں کے ذکر میں اس چیز کو بھی اسپیشلی دیکھا. فجر کا نماز قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا, مشہود ہوگا. تو جب وہ گھر قبرستان نہیں ہوتے جن گھروں میں فجر کی نماز کے وقت اٹھا جاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے اونچی آواز سے یا دل میں, دونوں ہی صحیح ہے. لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی صبح کا آغاز خوبصورت آوازوں سے کرنا ہے, تو قرآن کی آواز بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو سن کے تو گھروں میں سکون, اطمینان اور زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آیت نمبر 78-93 سورة بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
إن قرآن الفجر كان مشهودا.
إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي.
وقل
لي من لدنك سلطانا نصيرا
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل
وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا
إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا
وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته
قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح
ويسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
قل الروح من أمر ربي وما
ذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا من ربك
إلا رحمة من ربك
إن فضله كان عليك كبيرا
إن فضله كان عليك كبيرا
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
هذا القرآن
لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
جی یہاں پر لسن پورا تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
جزاک اللہ خیر واسن جزا تحریم الحمد للہ ہمارا تجوید کا سیشن کمپلیٹ ہوا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا سیشن بک کا ہے کتاب التوحید اس میں بہت خوبصورت ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے دیکھ رہے تھے اور اپنے عقیدہ توحید کو راسخ کر رہے تھے ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 63 سے اور پیج نمبر 137 آپ لوگوں کے پاس جو آپ کی بک میں ہے یا ویب سائٹ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں سے جو آپ کے سامنے پیج آتا ہے آپ اس کو کھول لیجیے گا تو شروع کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اگلی بات اللہ کی صفات میں رزق دینے یا نہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق میں تنگی یا فراخی کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے دونوں کی دلیل صحیح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 31 ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت اولاد کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح سورۃ سبا کی آیت 36 میں آتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. سچ ہے نا, اکثر لوگ رزق کس کے ہاتھ میں سوچتے ہیں؟ بینکوں کے پاس, تجارت میں, بزنس میں, جاب اچھی ہے تو رزق ہوگا اور فلاں اور فلاں. ایک روایت ہے اسی مضمون پہ صحیح مسلم کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث قدسی کہ اس میں لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. کیا ہے وہ بات؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, بس مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں, بس مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. محسوس کریں اس بات کو. اس وقت ہمارے تن پہ جو کپڑے نا یہ رب کے دیے ہوئے ہیں, جو کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, اور رب نہ دے نا تو انسان اپنا تن بھی نہیں ڈھانپ سکتا. اور عموماً انہی چیزوں میں شرک ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اگلی چیز جو آ رہی ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ شرک ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اولاد دینے یا نہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ, بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. دلیل ہے اس کی سورہ شورہ کی آیت 49 اور 50, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے یعنی کچھ بیٹیاں اور کچھ بیٹے, اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں دیتا. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اس کے برعکس آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ خواتین کو بیٹی پیدا ہونے پہ مہکے بھیج دیا جاتا ہے, کسی عورت کی عزت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس سے تین چار بیٹے پیدا ہو گئے, حالانکہ یہ دونوں کام اللہ کے ہاتھ میں. اور اولاد طلب کرنے کے لیے جتنے لوگ قبروں اور درگاہوں پہ جاتے ہیں شاید ہی اتنے کسی اور جگہ جائیں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی کوئی نعمت کم رکھتا ہے نا تو ہمارے ایمان کا بڑا امتحان ہوتا ہے. انسان بعض دفعہ کسی ایک نعمت کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, تو محتاط رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ بھی پھر دوستوں کے رنگ میں آ جاتے ہیں مشورے دینے کے لیے, وہاں جاؤ فلاں وہاں گیا تھا تو یہ ہوا تھا, فلاں کی دعا کرا لو, فلاں سے کرو. جی جی بزرگوں سے. اور ایسی کسی بزرگ کی بات یاد آ گئی مجھے, کسی نے بتائی کہ ایک بزرگ تھے تو لوگ اس سے بیٹا یا بیٹی لینے جاتے تھے, اور خاص طور پہ عورتیں جب پریگنٹ ہوتی تھیں تو جا کے پوچھتی تھیں کہ بابا جی ہمیں کیا دینے والے. تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ایک درخت لگا ہوا تھا وہاں, تو وہاں وہ بیٹھ کے نا تو اپنی جیسے جھولی کھول کے نا دامن کھول کے بیٹھ جاتی تھی اور انتظار کرتی رہتی تھی تو اوپر سے کچھ گرے گا. اگر پتا گر جائے تو وہ کوئی اور بیٹا ہے, اور اگر بیر گر جائے تو وہ بیٹی ہے, اور جس کو کچھ نہ گرے پھر اس کا کیا حال ہوگا. اسی طرح کسی ایک کا بتایا کہ جب پیر صاحب کے پاس جاتی تھیں عورتیں اور وہ پوچھتی تھیں کہ اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ میرے بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی, تو پیر صاحب کیا کہتے تھے؟ تمہارا بیٹا ہوگا, لمبا سا لفظ کر کے بولتے تھے, اور ساتھ ہی کہتے تھے بیٹی ہوگی, دونوں لفظ بول دیتے تھے. بعد میں جب بیٹا ہوتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے دیکھا پیر صاحب نے بیٹے کا لفظ لمبا کھینچا تھا تو وہ ہو گیا, اور اگر بیٹی ہوتی تھی تو کہتے دیکھو پیر صاحب نے بیٹی کا بھی تو لفظ بولا تھا. اب دیکھیے کہ عقل گھوم جاتی ہے نا انسان کی. تو لہذا بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی. طبرانی کی ایک روایت ہے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہی کر دیا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کے عقد نکاح ہی میں فوت ہوئی, لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب بتائیے کہ اگر اولاد دے سکتا کوئی تو پھر دے سکتے تھے نا، اللہ کے نبی دے دیتے، آپ خود ہی لے لیتے. آپ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، آپ کے تین بیٹے آپ کے ہاتھوں سے فوت ہوئے بچپن میں پیدا ہوتے ہی، ایک دو سال کا ہو کے. ایک بچے کا تو انتقال ہی اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی کی گود میں تھا، اور اسرائیل آئے اور ملک الموت آئے اور بچے کی جان لے گئے. اللہ کے نبی تو اس بچے کی جان واپس نہیں لا سکے. آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی روحوں کو قبض کر کے بیٹھے ہوئے؟ یعنی بعض لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہوں نے روحوں کو قبض کیا ہوا ہے، اور جس کی روح چھوڑ دیں گے تو وہ تو واپس چلا جائے گا، اور جس کی روح کھینچ لیں تو وہ یعنی دنیا سے چلا جائے گا. بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر کہیں ہم سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا. پھر اگلی چیز جس میں عموماً شرک کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ صحت اور شفا. یہ دونوں چیزیں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. صحت اور شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. سورت شورا کی آیت 78 سے 82 میں آتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ ساری چیزوں میں اللہ کی طرف نسبت کی، جب بیمار ہونے کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، کہا وہ اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں. یعنی اپنی طرف نسبت لی. اس کو نبیوں کا ادب کہتے ہیں کہ اتنے باادب ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی لیکن فہو و یشفین، شفا وہ دیتا ہے. اس کے برعکس عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیر کا کام ہو جائے تو اپنا ہی نام لیتے رہیں گے، ہاں میں نے ایسے کیا تھا، پلاننگ ہی بہت اچھی کی تھی، تیاری بہت کی تھی، ہاں بھائی جاب تو ملنی تھی، اتنی محنت سے پڑھا تو تھا تبھی تو ہوگا، کھانا میں تو بہت اچھا پکاتی ہوں، میں تو بڑے دل سے پکاتی ہوں، اور ذرا کوئی چیز خراب ہو جائے تو ہم ڈال دیں گے کسی دوسرے کے کھاتے میں. نہیں، وہ آج کل چیزیں اچھی نہیں ملتی، وہ آج کل یہ مسئلہ، آج کل وہ ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا آپ دیتے ہیں، بیمار میں ہوتا ہوں. اسی طرح روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح بخاری میں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بیمار لوگوں کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر یہ دعا فرماتے. آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس کے لفظ کہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بعد و سقما تر یہاں سقما، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں کے رب، بیماری دور فرما اور شفا عنایت کر، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے. اصل شفا وہی ہے جو تو عنایت فرمائے، ایسی صحت عنایت فرما کہ کسی قسم کی بیماری نہ رہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ دیکھیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی اس کا ایمان بڑے خطروں میں ہوتا ہے. جتنا زیادہ بیماریوں کے وقت میں انسان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ سکے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان بھی جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کی بیماری صحت جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کا ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے. تو اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے اس کی شفا نہیں مانگنی. اگلی بات تو بڑی پیاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں. آپ کو یہ سارے ٹاپک سنتے وقت ایسے نہیں لگ رہا، جو مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے. اتنا ماشاءاللہ، ہم جیسے اتنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنا دولت مند ہے میرا رب. ہم اپنی چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس جوتے ہیں، ہمارے پاس بکس ہیں، ہمارا گھر ہے، ہاں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے بڑے بڑے خزانے. اسی لیے تو بار بار آتا ہے للہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے. تب ہدایت کے لیے بھی ہم بہت تڑپتے ہیں. کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کی ہدایت کے لیے تڑپتی ہیں، اور کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ایک اسماء الحسنی میں ایک نام ہے الہادی، ہدایت دینے والا. دلیل ہے سورت قصص کی آیت 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اور حدیث ہے حضرت ابو ذر سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں انہی میں سے ایک ہے یعنی حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. تو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ کسی کے لیے بھی آپ نے ہدایت مانگنی ہے نا سیدھا رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیں کہ اللہ دل آپ کے ہاتھ میں میرے اس بچے کو ہدایت دے دیں. اس پہ ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا سچا واقعہ وہ سنا دیتی ہوں. بڑی پیاری ساتھی ہیں ہماری ایک تو اس طرح سے درس تھے ان کے ساتھ بھی ہوا اور بچوں کو ٹپس بچوں کی تربیت پہ ہم نے کچھ ٹپس شیئر کی تھی کہ بچے تنگ کریں تو کیا کیا جائے. خیر ایک دن آئیں تو کہنے لگی کہ میرے بچوں نے کل مجھے بہت تنگ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے سے بچے ہیں 2-3 سال کے جو بچے شعور سے اس طرح کم بیچ کی ایج کے تھے 2 یا 3 بچے تھے. کہنے لگی کہ کل یہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے. خیر میں نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو یہ نہیں سمجھے تو میں نے سجدے میں سر رکھا اور میں رونے لگ گئی. اور میں سجدے میں اللہ سے کہہ رہی تھی جی ویسے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے. کہنے لگی جو ہی میں نے یہ کام کیا میرے یہ بچے بھی سجدے میں گئے اور رو کے کہنے لگے اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں ہدایت دے. کہتی میں نے تو سر سجدے سے اٹھا لیا لیکن میرے بچے کتنی دیر روتے ہی رہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. تو میں نے کہا کہ دیکھے کہ بچوں کو بھی اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے نا تو حل مل گیا نا. اگر اس کی بدلے میں اگر وہ خود ان کو کچھ کہتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور کتنا زیادہ تنگ کرتے. تو کسی بھی انسان کے لیے کبھی مایوس نہ ہو. ہمارے بلانے میں کمی ہے. ابھی ہم تڑپ کے نہیں بلا رہے. ابھی ہم ان کے لیے راتوں کو تڑپے نہیں. ابھی ہم تہجدوں میں نہیں تڑپے. ورنہ جس دن ہمارے دل سے بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی بگڑے ہوئے لوگ ضرور دین کی طرف آتے ہیں. وہ ضرور اللہ کے حکم سے اپنی طرف اللہ تعالی ان کو بلاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالی ہے. سورۃ ہود کی آیت 88 ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہا میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا. دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی سچائی ہے کہ جو ایکشنز ہوتے تھے آپ کے وہ بھی نوٹ کر لیتے تھے. صرف آپ کے لفظ پریزرو نہیں ہے بلکہ آپ کے ایکشنز بھی پریزرو تھے. کیا ارشاد فرمایا اے معاذ تجھے تاکید کرتا ہوں کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا. کیا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. اور یہ بالکل نماز کے بعد جیسے سلام پھیرتے ہیں نا فرض نمازوں کے تو اس کے اندر آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے. اس سے آپ کی عبادت بھی اچھی ہوگی. کبھی آپ نے فیل کیا کہ آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا؟ اس وقت تو نہیں کچھ ایسے لوگ بڑے ڈراؤزی لگ رہے ہیں مجھے سوئے سوئے یا تو آکسیجن کی کمی ہو گئی اندر. نیند کتنے لوگوں کو نیند آ رہی ہے؟ تو پڑھیے سارے پھر اونچی آواز سے میرے ساتھ. میں بھی پڑھتی ہوں اور آپ بھی پڑھیں تاکہ ہماری نیند بھاگ جائے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پڑھیں ذرا 3 دفعہ. چلیے اب دیکھتے ہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. چلیے آگے چلتے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں نفع کے بارے میں؟ پروفٹ بینکوں کے پاس ہے, کاروبار میں ہے, فلاں بزنس کرو گے تو اس سے اتنا پروفٹ ہوگا, ملے گا تبھی جب رب چاہے گا. تقدیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. دونوں کی دلیل سورت فتح کی آیت 11 یعنی 11, قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, اے نبی ان منافقوں سے کہو کون ہے جو تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے, اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے, اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے, تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اور حدیث بڑی پیاری ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پہنچی, کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کے پیچھے سوار تھا. کتنے خوش قسمت ہے یہ, اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سواری پہ تھے. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا, اے لڑکے میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں جو یہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے فتنوں میں تمہاری حفاظت فرمائے گا, اللہ کو یاد کر تو تو اسے اپنے ساتھ پائے گا, جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کر, جب مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ, اور اچھی طرح جان لے, یا آپ بھی جان لیں, غور سے اس جملے کو سنیں, کیا اگر سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا, اور اگر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم یعنی تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے, اور صحیفے جن میں تقدیر لکھی گئی ہے خشک ہو چکے ہیں. کیا پتہ چلا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہماری زندگی کا ایک بیشتر حصہ اس غم میں گزر جاتا ہے کہ لوگ مجھے نقصان نہ دے دے, سچ, فلاں جادو نہ کر دے, فلاں میرے خلاف سکھا نہ دے. بیویاں شوہروں کو میں سسرال میں جانے نہیں دیتی ہیں اکیلے کہ کہیں ساس اس کو میرے خلاف کوئی جملہ نہ سکھا دے, کہیں میری نندے میرے خلاف میرے شوہر کو نہ کر دیں, اور فلاں آج کل جاب پہ میری لیگ پولنگ کر رہا ہے اور میری جاب لے رہا ہے, ایسے جملے سنتے رہتے ہیں, خوف کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری نعمت کوئی نہ لے لے. جس کو اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ لینے والا بھی وہ ہے اور دینے والا بھی وہ ہے, ساری دنیا مل جائے نا کسی کو نفع دینے کے لیے, نہیں دے سکتے جب رب نہ چاہے. ماں باپ کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے خیر کے فیصلے ہوں, کوششیں بھی کرتے ہیں, نیت بھی کرتے ہیں, بڑی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں, لیکن بیٹیوں کو غم مل جاتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, اچھے لوگوں سے واسطے نہیں پڑتے. بعض وہ بڑے بھولے والے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھے رشتے ہو جاتے ہیں. یہ کون ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو آپ محسوس کر رہے ہیں ان چیزوں کو سنتے ہوئے کہ پھر سب سے زیادہ دوستی کس سے کرنی ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ان سے دوستی کرنے لگتے ہیں. ایک کسی کی بات یاد آ گئی, عبداللہ بہاولپوری تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ لوگ ہمیشہ بڑے بڑے چودھریوں سے اور تھانے داروں سے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا عہدوں پہ, ان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو ہمیشہ اللہ سے دوستی کی, اور جب کوئی موقع زندگی میں آتا ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے زندگی میں, تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں تو اللہ کو جا کے کہتا ہوں کہ اللہ تو بتا میں کدھر جاؤں, لوگوں کے تو کتنے ہی دار ہیں, وہ کسی ایم پی اے کے پاس جائیں گے, ایم این اے کے پاس جائیں گے, تو بتا میں کدھر جاؤں, میرا تو ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ میرا کام فوراً ہو جاتا ہے, مجھے وہ مشکلیں نہیں آتی جو لوگوں کو آتی ہیں. تو اللہ سے دوستی کرنا سیکھیں. پھر آخری بات اس ٹاپک کی کیا ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ مومن کی آیت 68 ہے, ہو الذی یحیی و یمیت, اور وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اور حدیث سے جو اس کی دلیل ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقا, ایک جگہ تھی ذات الرقا, وہاں ایک جنگ ہوئی تھی, اس کا نام ہے یہ غزوہ ذات الرقا, میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے, دوران سفر ایک گھنے سائے والا درخت آیا جسے ہم نے رسول اللہ کے آرام کے لیے چھوڑ دیا, اتنے میں ایک مشرک آدمی آیا, اور اللہ کے نبی کی تلوار جو درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، سونت کر بولا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں. مشرک کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں یہ بات بھی روایت کی کہ جب مشرک نے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ. اس پر تلوار مشرک کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی، یعنی خوف کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے اٹھا لی. پھر آپ نے پوچھا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مشرک نے کہا، تم بہتر پکڑنے والے بنو، یعنی مجھ پر رحم کرو اور مجھ کو چھوڑ دو. اسے نووی نے ذکر کیا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ زندگی ہے تو پھر ملے گی. ڈاکٹرز کے پاس علاج ہے بیماریوں کا، موت کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اور کوئی بندہ بیماری سے نہیں مرتا، اللہ کے حکم سے مرتا ہے. وہ صحت مند پہ اللہ کا حکم آ جائے تو بھی مر جائے گا، اور بیمار پہ آ جائے تب بھی مر جائے گا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا طویل ترین ٹاپک پورا ہوا، توحید صفات. اب اگر ہم اس کتاب سے یہ چیزیں نہ پڑھتے تو کیا ہمارے کانسیپٹ اتنے کلیئر ہوتے؟ سوچنے کی بات. اور کتنی ضرورت ہے یہ کتابیں عام کرنے کی. وہ لوگ جو یہاں نہیں، آج آپ کے ساتھ، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی جو نہیں سن رہے، آپ سوچئے کہ آپ اپنے لفظوں میں 10 باتیں بھی کر دیں گے نا، کبھی نہیں مانیں گے. جو سامنے کتاب کھل کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا، اس سے شرح صدر ہوتا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ ایک ایک بات جو نکلی ہے اس کے اوپر آپ نے حدیث اور قرآن کی آیت سنی ہے. پھر اس کے آخر میں آپ دیکھیے کہ آپ پورا کنکلوژن کر رہے ہیں کہ توحید صفات کے بارے میں شرک یا امور، یعنی اس توحید پہ اب کہاں شرک ہوتا ہے. اس کی تقریباً 9 چیزیں ہیں ہمارے سامنے، اپنے لفظوں میں بتاؤں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اس کائنات کا نظام اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، کوئی اور دوسرا بھی چلا رہا ہے. اور لوگ حقیقتاً یہ نظریات رکھتے ہیں کہ اس کاموں میں اللہ کے ساتھ ہمارے پیر صاحب کا حصہ ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک ایسی کہانیاں کبھی آپ کو ویسے پڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی جب تک آپ کو خود ہی سارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے توحید کے، تو بعض دفعہ انسان غافل ہوتا ہے. لیکن میں کبھی کبھی ریفرنسز کے لیے اس طرح کی بکس خود ہی لوگ ہی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس میں دیکھتی رہتی ہوں. تو ایسی ایک کہانی تھی، کسی نے پتہ نہیں عبد القادر جیلانی صاحب کا نام لے کے رکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس روحوں کے خزانے ہیں. اور ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی اور جوان تھی، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جو ہی اس کے میاں کی جان گئی تو اس نے تو کہا کہ پیر عبد ال جو بھی ان کے پیر صاحب تھے ان کا نام لے کے کہا کہ میرے شوہر کی جان کیسے چلی گئی، میں تو ہر ہفتے یا مہینے 5.25 روپے کی نیاز دیتی ہوں آپ کے نام پہ، اور نعوذ باللہ اس کے بدلے میں آپ میرے سے بچائیں گے. کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پھر جب یہ بات سنی اور انہوں نے تو فوراً ملک الموت کو پیغام بھیجا کہ ہو نہ ہو اس کی روح واپس کرو، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پہ ملک الموت نے واپس اس کی روح اس بندے میں ڈال دی اور وہ زندہ ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ جہاں ایسی کہانیاں عام ہوں گی تو کون آپ کی طرح 3-3-4-4 گھنٹے بیٹھ کے توحید کے اور قرآن اور سنت کے ٹاپک پڑھے گا؟ وہ دین بڑا آسان لگتا ہے جس میں آپ بس 5.25 روپے کی نیاز دے دیں، 2 روپے کی دے دیں، ایک انڈا دے دیں صدقے میں، اور آپ دال مسور دے دیں، اور بزرگ آپ کے لیے یہ کام کرتے رہیں، اور آپ موج اور مستی کریں. تو لہٰذا ایسا سوچنا کہ کوئی اور آپ کے ان کاموں میں اپنا حصہ رکھتا ہے اللہ کے کاموں میں، یہ شرک ہے. دوسری چیز، زمین و آسمان کے خزانوں میں کسی اور کا تصرف سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. تیسری چیز، قیامت کے روز کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے، قبول کرنے یا نہ کرنے کو، ثواب یا عذاب دینے، کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں کسی نبی، ولی، غوث، قطب اور ابدال وغیرہ کو سمجھنا شرک ہے. غیب کا علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، یعنی غیب کے اندر بھی کسی اور کو شامل سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. پھر اگلی چیز، دلوں کو پھیرنے والے، یعنی ہدایت دینے، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. اور یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ وظیفے کرتے ہیں اور کراتے ہیں. یا ودود کا وظیفہ پڑھو اتنی دفعہ تو شوہر آپ کے قدموں میں محبت پیدا ہو جائے گی. سنا ہوا اپنے وظیفہ؟ ہاں سورت قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سورج کو قبضے میں اپنے رکھتے ہیں. یعنی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, قرآن کھول کے دکھا سکتی ہوں بعد میں. تو میں نے ایک صاحبہ تھی, لڑکی تھی ینگ, میرے پاس ایک پرچی لے کے آئی, کہنے لگی کہ مجھے کسی نے ایک وظیفہ بتایا, ذرا چیک کر لیں کہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. میں نے کہا کیا وظیفہ دکھائیں. پرچہ کھولا تو قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی, غالباً میں بھول نہیں رہی سورۃ الصافات کی آیت ہے. یہ کیا اس کا خلاصہ کہ قبض نہ ہو لئی ہی قبضن یسیرن کا لفظ کچھ اس میں آتا ہے, کہ جس کا خلاصہ یہ کہ ہم نے سورج کو اپنے قبضے میں رکھا, یعنی کہ سورج ہمارے حکم سے نکلتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. تو کہنے لگی کہ یہ آیت مجھے کتنی دفعہ اور کیسے پڑھنے کا ہے. میں نے کہا کیوں کہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی, وہ اس کی ماں بھی تھی پاس, کہنے لگی میری اس بچی کر کسی خاص لڑکے سے ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہو, لیکن ان کا ملان ہی نہیں ہے. تو بابا جی یہ بزرگ صاحب نے کہا تم یہ آیت پڑھو تو دیکھنا وہ لڑکا تمہارے قبضے میں آ جائے گا. اور وہ قبضہ کیا تھا؟ سورج کی باتیں, چاند کی باتیں آپ لوگوں کے لڑکوں کو قبضے میں کرتے ہیں. اب ذرا سوچیے, یعنی عقل کام کرتی. اسی طرح وہ سورت حدید کی آیت ہے نا, کہ حدید کی نہیں کسی اور کہتا ہے کہ بسر و یومن حدید, قیامت کا تذکرہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی جیسے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا پتھر کو پھاڑنے والی نگاہیں ہو جائیں گی انسان کی. تو کسی کو میں نے دیکھا اور وہ وظیفہ کسی نے لکھ کے دیا تھا کیا, کہ تمہاری آئی سائٹ ویک ہے تو اس کو پڑھو تمہاری آنکھیں, تمہاری روشنی ٹھیک ہو جائے گی. یہ سب کھیل ہے ایسی چیز. جی یہ پتہ نہیں کہتے کون ہے. دیکھیے کہ ہمارے دین میں قیل اور قال نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی تو پھر تو ہر ایک کہہ دیتا کہ یہ بات ہے. یہ سند ہمارے دین کا تحفظ ہے. سند کیا ہوتی ہے؟ چین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک وہ بات کیسے پہنچی. تو لہٰذا ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کلیئر رکھنا چاہیے, کسی قسم کا شک نہ آئے. باقی اس کے اندر آپ دیکھیے کہ دلوں کو پھیرنے والا, ہدایت دینے والا, پھر رزق کی تنگی یا فراخی, صحت دینے والا, بیماری دینے والا, اولاد دینے یا نہ دینے والا, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جس کے ہاتھ میں ہیں, اور دلوں کے بھید صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں. اور وہی ذات ہے کہ جو واقعی انسان کے لیے بہت زیادہ ان چیزوں کو اچھا کر سکتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں. تو یہاں پہ توحید کی تین قسمیں پوری ہوئیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کتاب التوحید میں سے ہم اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے. چیپٹر کا نام ہے شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں. پیج نمبر 150 ہے. تعریف الشرک کی و انواعہ. مسئلہ نمبر 73 ہے, شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر. اللہ تعالیٰ اپنی ذات, عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے. کسی جاندار یا بے جان, زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کے ہمسر سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے, اور شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان ساری باتوں کی دلیل میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا, وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. کتنی زبردست روایت ہے, اور انسان کو واقعی فکر لگ جاتی ہے اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, کہ اگر ہم میں سے کوئی شرک کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا جنت میں داخلہ منع ہے. آپ میرے ساتھ اس روایت کو پڑھیں گے عربی میں, اور اس کو آپ زبانی یاد کریں گے. آپ اپنی بکس میں نشان لگا سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی حدیث ہے, ایک ایک لفظ کر کے میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں, آپ میرے پیچھے دہرائیں گے. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يجعل لله ندا ادخل النار رواه البخاري. صرف حدیث کے لفظ بھی اگر یاد کر لیں گے نا تو بہت آسانی سے یاد ہوگی کہ مم مات یجعل للہ ندا ادخل النار, کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حق کسی اور کو دینا, جو چیز اللہ کے ذمہ ہو وہ کسی اور کے ذمہ لگا دینا, اور اس کی بہت سی قسمیں. انشاءاللہ یہ پورا ٹاپک جب کمپلیٹ ہوگا پھر اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں, شرک فی الذات, شرک فی العبادت, شرک فی الصفات کے علاوہ بعض ایسے دیگر امور جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے, مثلا ریا یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ, شرک اصغر کہلاتا ہے. یعنی شرک صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے سجدہ ٹیک کرنا یا ماتھا ٹیک دینا, بلکہ شرک کی بہت سی قسمیں, اور انشاءاللہ اگلے پوری جو بھی ہمارے پیجز آئیں گے اور جو اگلا ٹاپک ہے اس میں ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا. ریا کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا, شو آف, کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا. مثلا آپ کوئی نماز پڑھ رہے تھے, اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو بس ایسے ہی پڑھ رہے تھے, جو ہی احساس ہوا کہ کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے تو خوب لمبے لمبے سجدے کرنے لگے. اسی طرح مثلا چیریٹی, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں آپ, دوسروں کو دیں گے, لیکن دیتے وقت نیت کیا ہونی کہ اب جس کے سامنے دے رہی ہوں اس کو پتا چلے گا اتنا چھوٹا نوٹ دے رہی ہوں, چلو پھر تھوڑا سا بڑا نوٹ لگا دیتی ہوں. یعنی کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا جائے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, وہ چیز جو ہے انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے. لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کا بہرحال فرق ہوگا, کیونکہ شرک اکبر کا مرتکب تو اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے, جبکہ شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور اس کی سزا جہنم ہے جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس کو وہاں رکھے گا. ہاں اگر کوئی شرک اصغر سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ شرک اکبر کا باعث بن جاتا ہے. بڑا شرک اور چھوٹا شرک, چھوٹی چیز کی آپ اہمیت نہ سمجھے نا تو وہ بعد میں بڑی بنتی ہے. آپ اپنے جسم میں اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی بیماری ہو شروع میں تھوڑی سی ہوتی ہے, آپ اگنور کرتے ہیں, نہیں فیل کرتے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جس بیماری کو آپ شروع سے پکڑ لیتے ہیں پھر آپ کئی دفعہ بڑی چیز سے بچ جاتے ہیں. تو شرک کا بھی یہی حال ہے. یا جیسے آپ دیکھیے کہ روم میں تھوڑی سی گندگی پھیلتی ہے, آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں تو روم صاف رہتا ہے, لیکن اگر تھوڑی سی رہے پھر آپ نہ پکڑیں, پھر رہے پھر نہ پکڑیں, نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کا کمرہ پورے کا پورا گندا ہو جائے گا. تو شرک بھی اسی طرح چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے. اگلا مسئلہ ہے شرک خفی سے مراد چھپا ہوا شرک ہے, جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے. شرک خفی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ ریاکار کا شرک, اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ منافق کا شرک. اس کی دلیل ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے. انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شرک خفی, یعنی یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو لہذا ایک شخص ایمان کے ساتھ جب کسی دوسرے کو کوئی کام اس لیے دکھائے کہ اس کی واہ واہ ہو, شہرت ہو, تو وہ اس کا شرک بن جاتا ہے. لیکن منافق کا تو معاملہ ہی الٹ ہے نا, اس کے تو دل میں اسلام ہے ہی نہیں, بس آپ دیکھیے کہ دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. وقتی طور پہ اس کے دل میں خیال آ گیا تھا کسی کی نظروں میں بڑا بننے کا، لیکن منافق کا تو معاملہ ہی خراب ہے کہ اس کے تو دل میں ایمان ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس کا شرک پھر شرک اکبر بن جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اگلے چیپٹر میں کہ شرک کو قرآن پاک کی آیتوں میں کس طرح ڈیفائن کیا گیا، اور پھر اس سے اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ حدیث میں کیسے اس کو بیان کیا گیا. الشرک فی ضوء القرآن، یعنی شرک قرآن مجید کی روشنی میں. شرک سب سے بڑی جہالت ہے، اور شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. یہ جو ٹاپک ہوتا ہے نا، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعویٰ ہے، ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دعوے کے ساتھ ہمیشہ دلیل ہونی چاہیے. دلیل کیا ہوگی؟ یا قرآن کی آیت یا حدیث. اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھیں گے. سورۃ زمر کی آیت نمبر 64 سے 65 میں ہے، کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. اے نبی ان سے کہو، پھر کیا جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں آؤ گے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کریں کہ جس کی وجہ سے شرک سرزد ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب آگے سے یہ جواب دو کہ کیا میں تمہاری بات مان کے شرک کر لوں، یعنی میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے گا تو اس کے بھی عمل ضائع ہوں گے. اگلا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے کہ شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. اس کی دلیل سورۃ حج کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے یعنی شیاطین اچک کر لے جائیں گے، یا خواہشات نفس اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. اتنی زبردست مثال ہے یہ شرک کے سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی وہاں سے تو بچا لیکن نیچے آ کے پھنس گیا. یہی حال مشرکہ ہے. ایک رب کے در کو چھوڑ کے جب انسان دوسرے دروں پہ جھکتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد انسان ایک در پہ بھی مطمئن نہیں رہتا، پھر وہاں سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ. پھر اس انسان کو اس طریقے سے ہوائیں اچکتی ہیں، یعنی خواہش نفس ہے نا. کبھی آپ لوگوں کو دے سنا کریں کہ جب ایک درگاہ پہ گئے کچھ کام نہیں بنا، وہیں کوئی مل گیا اور اس نے کہا نہیں میں تو فلاں کے پاس گئی تھی وہاں سے فائدہ ہوا تھا، چلے وہاں سے چل پڑے. جیسے لوگ دنیاوی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا اپنے علاج کے لیے، تو وہاں کہتے ہیں اچھا اس ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم دوسرے ڈاکٹر پہ چلتے ہیں، اس پہ نہیں گیا تو ادھر چلتے ہیں. اسی طرح پھر مشرک بھی در در کا بھکاری بن جاتا ہے. شیطان اچکتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کفر اور شرک کا مرتکب ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے جنت میں جانے کے راستے بند ہو گئے. تو لہٰذا کبھی بھی انسان اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو جب ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ کہاں میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ جاتی ہوں. یہ در پہ جانا صرف قبروں پہ جانا نہیں ہوتا، یہ اور کئی معاملات میں ہے. جب بھی انسان اپنا نفع یا نقصان کسی دوسرے سے منسوب کر دے گا تو اس میں یہی کیفیت ہوگی. پھر اگلی بات، مشرک کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار گزرتا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شرکیہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں نا، ان کو غصہ بڑا آتا ہے اس موضوع پہ. آپ جب بھی ان سے اس موضوع کو چھیڑے وہ کہتے ہیں دیکھا تم تو پتہ نہیں ہمیں وہابی بنانے لگے ہو. اللہ کے نبی کے دور میں جب آپ نے لوگوں کو توحید سکھائی، بات ہوئی دین کی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں سابی بنا رہے ہیں. تب سابی کہتے تھے، اب وہابی کہتے ہیں. حالانکہ نہ کوئی سابی بنتا ہے نہ وہابی بنتا ہے، وہ تو اللہ کو ماننے والا مسلم بن جاتا ہے. تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. سورۃ زمر کی آیت 45 ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. ہے نا بات؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ صرف ایک ہی کو پکارتے ہیں کیا؟ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں؟ کہا اور جو ہی ان کے بزرگوں کا، ان کی ذرا کرامتوں کا ذکر کیا جائے تو خوشی خوشی اس کام کے اندر ملوث ہونے لگتے ہیں. شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے لیے بڑے قابل عزت رشتے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا رشتہ، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی ایسا معاملہ جس سے انسان کو کوئی فائدہ ملے، کوئی رشد کی بات ملے، لیکن ان کی بھی بات شرک والی نہیں ماننی. اس کی دلیل سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف ہی تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کبھی ماں باپ بھی شرکی دعوت دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. خاص طور پہ تو یہ آیتیں تب اتری تھیں کہ جب صحابہ کرام میں سے جوان ینگسٹر جو تھے وہ مسلمان ہونے لگے. سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا. انشاءاللہ ہم سیرہ کی کلاس میں اس کو دیکھیں گے کہ جب یہ نوجوان لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے تھے تو ان کے گھروں میں کیا مسئلے اٹھتے تھے. ایسے وقتوں میں کہا کہ بس اب تم نے ماں باپ کی وہ نہیں ماننی کہ جو وہ تمہیں اللہ کے حکموں کے خلاف دیں. اسی سے پھر دوسری چیزیں بھی ہیں، جب ان کے کہنے پہ شرک نہیں کرنا تو پھر ان کے کہنے پہ باقی بے دینی کے کام بھی نہیں کرنے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے. صاحب ہوما، دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو لیکن غلط کام پھر بھی نہیں کرنا. پھر اگلی بات، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے. اس کی دلیل سورۃ بقرہ آیت 221-221، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ. مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند ہو. یہاں قانون تو مل گیا لیکن یہ پتا نہیں چلا کہ کیوں وہ ملتی ہے بات. اسی سے اگلی آیت 222 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں مغفرت کی طرح بلاتا ہے اور یہ لوگ تمہیں آگ کی طرح بلاتے ہیں. انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی سے زیادہ قرب کا تعلق کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی سب سے زیادہ شوہر اور بیوی میں ہے. اگر دونوں میں سے ایک مشرک ہے اور ایک ایمان والا ہے تو سوچئے کہ کیا وہ آپس میں خوش رہ سکتے ہیں؟ اور ہمیشہ شیطان برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، زیادہ شبہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان دوسرے کی طرف چل پڑے، بجائے اس کے کہ اس چیز پہ ہو کہ چلو جس کے پاس اچھی چیز ہے وہ دوسرے کو مائل کر لے. اس لیے اسلام نے اس چیز کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی عورت کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے. مرد کس عورت سے کر سکتا ہے؟ کہ جو اہل کتاب کے بھی صحیح عقیدے پہ ہے اور اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، لیکن مشرک عورت سے مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آگ کی طرح بلاتے ہیں. آج کے دور میں اس مسئلے پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے پہلے دور میں ماں باپ بچیوں اور بچوں کے رشتوں میں مجبور ہو کے شادیاں کر دیتے تھے، چلو لڑکے جیسے بھی ہوتے تھے، لیکن آج اس جیسے ہی ہونے میں مذہب کا فرق بھی دیکھنے میں آنے لگا کہ کیا کریں، اب بچیاں کہہ رہی ہیں تو پھر عیسائی یہودی یا کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے نکاح کر دیا جائے. اور یہ سب ہوتا کب ہے کہ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. جب ہماری اولادوں کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کو ماننے والا ایک گھر میں رہے. ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کی تھی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں گھر میں نہیں رہ سکتی. اب دیکھیے کہ یہ ساتھ رہنا ایک تعلق بنتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھیے, دیورانی جٹھانی ہوں گی, نند بھابھی ہوں گی, سارا دن انٹریکشن ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان سے کھاتے ہیں, ہم ان جیسے کپڑے بناتے ہیں, ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. تو دو مختلف سوچوں کو ملانا اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے آگ اور پانی کو ملائیں گے تو دھواں نکلے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بہرحال ایسا نکاح جائز نہیں. اگلا مسئلہ, حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے. دلیل ہے سورۃ توبہ کی آیت 113, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو اللہ کے نبی ہیں کہ آپ کا اپنا چچا شرک کی حالت میں چلے گئے تو اللہ کے نبی باوجود ساری خیر خواہی کے ان کے لیے دعا نہیں کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا اسی کے ساتھ ہی بلکہ آتا ہے. تو لہذا مشرک کے لیے زندگی میں دعا کی جا سکتی ہے. بس اگر کوئی شرک کرتا ہے آپ کے ساتھ جابز پہ, اسکولوں میں, کالجوں میں آپ دیکھتے ہیں مشرکوں کو, دعا کیجئے. اور ان کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, ان کو معاف کر دے, ان کو سمجھا دے, ان کو سمجھ آ دے. لیکن جب کسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا اس پہ, اچھا آپ سب ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں, تھوڑی سی آپ کی اس پہ بھی تربیت کر دو. کچھ لوگ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہیں حالانکہ کچھ سامنے نہیں بھی ہوتا. ہم لوگوں کی نگاہوں کو بھی ایک جگہ ٹھہرنے کی عادت ڈلنی چاہیے. انشاءاللہ یہ سب ہماری تربیت کا حصہ ہے. ہم حنیف ہونا چاہتے ہیں نا, فوکسڈ. تو فوکس بندہ کب ہوتا ہے؟ جب جسم اور دل اور دماغ کے ساتھ پورے کا پورے اپنے مقصد کے ساتھ فوکس ہو. اس وقت ہمارا حق کیا ہے کہ ہماری نگاہیں کتاب پہ ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہو اور ہمارا دماغ ذہن سوچ رہا ہو, ساتھ ساتھ چلے. اگر یہاں بیٹھ کے ہم سوچ بھی کچھ اور رہے ہیں نا تو ہم خیانت کر رہے ہیں. ہماری آنکھیں کہیں اور جاتی ہیں تو بھی خیانت کرتی ہیں, اور اس سے ایک کے ساتھ پھر کئی دوسرے لوگوں کا بھی اس میں توجہ جو ہے وہ بڑھتی ہے. ابھی ہم پڑھ بھی شرک ہی رہے ہیں. یہ آپ کی کلاس کے وقت میں تھوڑی سی شراکت ہو جاتی ہے جب آپ اس سے باہر چلے جاتے ہیں. مشرک پر جنت حرام ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. دلیل سورۃ مائدہ آیت 72, وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا, اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. دوسری دلیل سورۃ بیشینہ کی آیت 6 ہے, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے, ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں. کتنا زبردست انتقام ہے نا, ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ کی آگ. اللہ اکبر, اللہ کسی کو اس آگ کے قریب نہ کرے کہ جو اس دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے. یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, اور اسی کی شدت کو اگر انسان دیکھے چند لمحے کے لیے, اگر آپ سٹوف کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیں لمحہ, تو کیا ایک سیکنڈ کے بعد آپ وہاں ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے, اور کیا ہوگا جب وہاں انسان اور پتھر جلیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں اگلے ٹاپک میں کچھ مثالیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی, آپ ان کے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو خود بھی پوری آیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, کہ جہاں شرک کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی گئیں. پہلی مثال سورۃ عنکبوت کی آیت 41 میں ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے, اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. اس مثال میں مکڑی کے گھر سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا گھر بہت کچا ہوتا ہے, جس کو آپ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جالے لگنا, ایک بالکل ہلکی سی آپ کو تار بنے ہوئے دکھتے ہیں, پھونک بھی جا کے ماریں گے نا توڑ جائیں گے. یہی مشرک کا حال ہے. شرک کے اڈے بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں, بہت اٹریکشن ہوتی ہے، بڑے فینسی لگتے ہیں، لیکن جہاں توحید کی ایک ہلکی سی پھونک بھی آتی ہے وہ اڑ کے رہ جاتے ہیں، یعنی بے وزن ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور ہوا میں اڑنے لگتی ہیں. اس کے برعکس ایمان اور توحید کا بہت وزن ہے. دوسری مثال دی گئی مکھی کی، سورۃ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 73 سے 74 میں مکھی کی مثال دی گئی. کیا اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. مکھی کے بیٹھنے اور اس کے اڑنے کا تجربہ ہر انسان نے زندگی میں کئی بار کیا ہوگا. ایسے چپکے سے چیز اڑا کے لے جائے گی کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے تمہاری خوراک میں سے جو ذرہ چرا لیا اس کو واپس لا دو. کوئی لا سکتا ہے؟ 500 آنکھیں ہوتی ہیں ایک مکھی کی. آپ اس کو جدھر سے دیکھیں گے نا وہ اڑ جائے گی، سامنے سے پکڑیں گے نا، پیچھے سے بھی پکڑیں گے تو اڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے دیکھا، اس کے پیچھے بھی آنکھیں ہوتی ہیں. صرف ایک مکھی کی تخلیق پہ آپ غور کر کے دیکھیں تو بندہ کہنے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تیری تخلیق باطل نہیں ہے، تو نے جو پیدا کیا ہے وہ بہترین پیدا کیا ہے. تو جو لوگ ایک مکھی سے چیز چھڑا نہیں سکتے، پھر وہ اللہ کے ہاتھوں سے یا تقدیر کے پنجوں سے چیزوں کو کیسے چھڑا سکتے ہیں. تیسری مثال جو دی گئی وہ بڑی ہی خوبصورت ہے، سورت رات کی آیت ہے 14 والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرق لوگ پکارتے ہیں وہ معبودان باطل، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بیکار جانے والی ہیں. کبھی آپ نے کنویں کے پاس جا کے یا سمندر یا دریا کے پاس جا کے پانی پیے؟ ہمیشہ کھلی جگہ سے کہیں سے بھی پانی پینا تو ہاتھ کو یوں کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک چلو سا بنتے ہیں نا لپ. اب اس طرح آپ کریں گے نا، ٹیپ کے نیچے بھی گلاس نہ ہوتا پانی ایسے رکھیں تو اس کے اندر پانی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کرے، کھلے ہاتھوں کے ساتھ پانی میں جا کے ہاتھ رکھے پانی آئے گا. یہ مثال دی ہے کہ مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھلی ہتھیلیوں سے کوئی پانی پینا چاہے پانی نہیں ملے گا. تو مشرک جو ہے وہ تو لوگ اسے لینے جاتے ہیں لیکن ملتا نہیں. آپ ان باتوں کو سنتے کا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ملتا نہیں ہے، لیکن مشاہدہ تو اس سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کی کہانی سنی ہو، اور لوگ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے بہت کہانیاں بھی گھڑتے ہیں. کبھی آپ کو اللہ نہ کرے کہ اس نیت سے کہیں جانے کا اتفاق ہو کہ آپ بھی کچھ مانگنے جائیں، لیکن اگر آپ صرف عبرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ قبروں پہ بیٹھے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے اور آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں نا کہ تم بھی چلو، اس طرح لوگ ایک دوسرے کو قبروں پہ اور درگاہوں پہ جانے کی دعوتیں دیتے ہیں، وہاں گئی تو یہ ہو گیا، وہاں گئی تو یہ نہ ہوا. اور ہمارے حال تو حالات اتنے خراب ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے لیڈر اور قائدین بھی کہتے ہیں کہ اگر فلاں وقت پہ میں فلاں درگاہ پہ پہنچ جاتا تو میرا تختہ نہیں الٹا جا سکتا تھا، اور میری صدارت اور میری وزارت ختم نہ ہوتی. تو یہاں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ایک روایت کا خلاصہ بتاؤں گی آپ کو کہ ایک شخص جب اللہ ہی کو پکارتا ہے، ہر وقت اس کی تڑپ یہی کہ اللہ دے دے. اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی، صبح مانگتا ہے، شام کو مانگتا ہے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. فرشتے اس کی آواز کو سن کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ، تیرا یہ بندہ صرف تجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے، میں نے دینا ہے اس کو، میرے بندے کو یقین ہے میں دے سکتا ہوں، میں دوں گا، لیکن میں اس کو ابھی کیوں نہیں دے رہا؟ کہ جب یہ صرف مجھے ہی پکارتا نا تو مجھے اس کی پکار سے خوشی بہت ہوتی ہے. آج اگر میں اس کو دینے لگ جاؤں نا تو کل سے یہ پکارنا چھوڑ دے گا. میں اس کی اس آواز سے، اس کی اس پکار سے لذت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنا یہ کہیں نہیں جائے گا، اس کو پتا ملنا ادھر سے ہی ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ، ایک جگہ گئے وہاں سے مانگا نہیں ملا، دوسری جگہ کسی جگہ جا کے جو ہی وہ فلاں بزرگ یا فلاں بابے یا فلاں بت یا فلاں کسی بھی غیر خدا سے مانگنے لگتا ہے نا, ابھی وہ بات کرتا ہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پوری کر دو, کیونکہ اس کی آواز سے مجھے کراہت ہو رہی ہے, مجھے اس کی آواز بڑی بری لگ رہی ہے, اس کا منہ بند کر دو, جاؤ اس کو دے دو. لیکن اس کو اس شرک کی سزا کیا دو کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈال دو کہ مجھے فلاں صاحب قبر سے ملا, یہ وہاں یہ عقیدہ لے کے اٹھے گا وہاں سے کہ یہ قبر والے نے دیے, یہ بابا جی نے دیے. آپ لوگوں سے کہتا ہوا سنے ہوں گے, میں تو بس جانے کی دیر تھی, میرا تو کام یوں ہو گیا, اتنے سال سے بیمار تھا, بس وہاں جا کے سلامی دی اور صحت ہو گئی. اب آپ بتائیے, ایک طرف یہ ہے کہ مل گیا اور ایمان چلا گیا, اور دوسری طرف ہے کہ ایمان کی سلامتی ہے, لیکن نہیں ملی تو نہ ملے, ہم نے کیا کرنی ہے اس دنیا کی چیزیں, ہمیں تو ہمارے رب کا ساتھ چاہیے. تو کبھی بھی دکھ میں, تکلیفوں میں, آزمائشوں میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہی اس وقت ہے جب ہماری کوئی بات پوری نہیں ہوتی اور مشکلات میں ہوتے ہیں, لیکن جب انسان دوسروں کے در پہ جا کے جھکنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو چیز ملی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ضائع ہونے کی امید ہوتی ہے. اگلی مثال جو دی گئی سورۃ زمر آیت 29 میں, اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے, ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق یعنی برے اخلاق والے آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا وہ شخص مکمل طور پر صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے, کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کیسی مثال ہے؟ مسئلہ آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے گھروں میں کام کروانے کے لیے خواتین کو ہائر کرتے ہیں نا, اپنے ملکوں میں سوچئے, ایک ٹرم ہے بہت عام ماسی کی, ماسیاں. اب ایک وہ خاتون ہے, وہ خادم ہے جو صرف ایک ہی گھر میں رہتی ہے, پیچھے کہیں کوارٹر دیا ہوا ہے, وہ صبح شام وہی ہے. اب دیکھیے کہ ایسی خادمات جو ہوتی ہیں نا, اس کی ساری فکر گھر والوں کو ہوتی ہے, کھانے کا فکر, پینے کا فکر, عید آ رہی ہے تو عید کے کپڑے, رمضان آ رہا ہے تو راشن. اور اس کے برعکس وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو کئی گھروں میں جاتی ہیں, ادھر گئیں تو برتن دھوئے, پھر ادھر سے اٹھی تو کپڑے دھوئے, وہاں سے اٹھی تو صفائی کی. اب وہ کئی گھروں میں جانے والی ہے نا, اب ہوگا کیا؟ جس کے گھر صبح جائے گی نا, اب ناشتے کا وقت ہے, تو وہ کیا سوچے گی؟ کوئی بات نہیں نا, وہ اگلے گھر میں جائے گی تو وہاں سے کھا لے گی. اور جب وہ بےچاری کام کر کرا کے وہاں جائے گی نا, تو وہ کہے گی اچھا اس نے پچھلے گھر سے کھا لیا ہوگا, میں کیوں دوں. اور بعض جب ایسی غریب عورتیں سارا دن بھوکی رہتی ہوئی گھروں کو رات کو واپس آتی ہیں. یہی مثال ہے اس آیت میں کہ ایک شخص ایک کا خادم ہے, کیا وہ اچھا ہے؟ یا وہ شخص جو کتنوں کا خادم ہے اور غلام ہے اور وہ سارے ہیں بھی بد خلق. اللہ اکبر. پھر اگلی مثال سورۃ روم کی آیت 28 میں, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ہی ایک مثال دیتا ہے, کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیت کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ کیا مثال ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بہت سارا مال ہے میں اس کو اپنے ملازم کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لوں, تاکہ میری اور اس کی یعنی سمجھے کہ پراپرٹی اور میرا اور اس کا بینک بیلنس سیم ہو جائے. ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کریں گے تو اگلے دن وہ کام بھی کیسے آئیں گے؟ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے کچھ کو کم دے کے کچھ کو زیادہ دے کے, تو یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بالکل یہی مثال ہے کہ تم تو اپنی دولت اپنے ملازموں اور غلاموں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ چلو یہ بھی اور ہم دونوں ایک جگہ ہو جائیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات انسانوں میں سے کچھ انسانوں سے شیئر کر لیے کہ چلو تم بھی ان کو سن لو اور میں بھی ان کی سن لوں؟ تو جب تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ پھر اگلی مثال سورۃ نحل کی آیت 75 میں, ضرب اللہ مثلا, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, جیسے مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے شرکا. دوسرا شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے, یعنی پوری طرح با اختیار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ، بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہرگز نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک شخص ہے وہ پوری مرضی کا مالک ہے، جب جب خرچ کرے، نہ خرچ کرے، زیادہ کرے کم کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ڈیپینڈنٹ تو صحیح نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی مثال اس میں کیا دی گئی کہ اللہ جب چاہے خرچ کرے، رات کو دے، دن کو دے، اس کے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ دے گا تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی. تو کیا تم ایسے مالک، ایسے داتا کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہو جن کے ٹائم بھی ہیں، جس کے ریسٹرکشنز بھی ہیں، جہاں جانے کے لیے تمہیں کئی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اب دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا، اور حیرت ہونی ویسے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ بات بتا دی کہ مشرک کی عقل کم ہو جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے شرک کا جو اثر پڑتا ہے نا، وہ انسان کی عقل پہ مت ماری جاتی ہے. اسی لیے آپ بعض دفعہ لوگوں کو آپ اتنی اسٹوپڈ حرکتیں کرتے دیکھیں گے، شرک کرتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن ان کو فیل نہیں ہوتا. بس آپ دیکھیں کہ بالفرض ایک شخص ہے، وہ ایک بت کے سامنے کھڑا ہے، مٹی کا بت، اس کو ٹھوکر مارو وہ گر جائے گا، اس کو کچرے میں پھینک دو وہ وہیں گرا رہے گا. لیکن آپ سوچئے کہ جو انسان اتنا انٹلیکچوئل ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیاوی میدان میں بہت زیادہ جینیس ہو، پڑھا لکھا ہو، کتنے لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اس کو سلامے کرتے ہوں، لیکن جو ہی وہ بت کے سامنے آتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اس بت کی بجائے ان ہاتھوں کو پوچھ لوں جنہوں نے اس بت کو گھڑا. ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہانی میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو طلحہ کو تبلیغ کی تھی، کہنے لگی کہ تم نے پوجنا ہے تو کم از کم اس بڑھئی کو پوج لو جس نے اس بت کو لکڑی سے گڑا. چلو نہیں، اس کو نہیں کرنا، تم اس کسان کے ہاتھوں کو، اس کو پوج لو جس نے بیج لگایا اور اس کے بعد درخت اگا. تم اس کو پوج رہے ہو کہ جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. اور یہ بات ابو طلحہ کے دل میں آ گئی اور اللہ نے ان کا دل کھول دیا. تو لہٰذا عقل ماری جاتی ہے، ایسے شخص پھر اپنے پاس سے کوئی چیز صحیح سوچ ہی نہیں سکتے. پھر اگلا مسئلہ ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء اور رسل اور اولیاء و صلحاء ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے. قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. اب دیکھیے عموماً جن کو پوجا جاتا ہے وہ یا تو فرشتے ہوتے ہیں. فرشتوں کی مثال سورۃ سبا آیت 40 اور 41 میں ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے، پاک ہے تو، پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہاں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکہ کے کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور فرشتوں کو پوجنے کا تصور تو آج بھی موجود ہے. بعض لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں، تو کل وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو. دوسرے جن کو لوگ اکثر پوچھتے ہیں وہ انبیاء اور رسل تھے اپنے وقت کے. اس کی بڑی مثال آج کے دور کے نصارہ ہیں. اس کی دلیل سورۃ مائدہ آیت 109 میں ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ جواب وہ عرض کریں گے، ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتیں تو آپ کے علم میں ہیں. دوسری دلیل سورۃ مائدہ ہی کی آیت 116 سے 117، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو سب چیزوں پر نگران ہے. دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسس ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گئے، اب جو چاہیں ہم کریں، ہم آزاد ہیں. اور میں نے کسی کا ایک کال پڑھا کسی نے اپنی کرسچینٹی کو ثابت کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی کا تقابل کیا کیا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے اچھا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا نبی ہمارے گناہوں کی وجہ کے لیے بھینٹ چڑھ گیا کہ تم جو مرضی کر لو میں مرتا ہوں, اور تمہارا نبی تم سے بیٹے مانگتا ہے جن کو تم جنگوں میں اور جہاد میں قتل کرواتے ہو. یعنی تمہارا نبی تمہارے بیٹے مانگتا ہے, اور ہمارے دین میں کہ اللہ نے اپنا پیارا اور اکھلوتا بیٹا جو وہ ہمارے گناہوں کی بھینٹ چڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی کہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کیا یہ کام ہو سکتا ہے, کیا یہ انفیئر ہونا نہیں ہے؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی, کرو گناہ تم اور سولی پہ دوسرا کوئی چڑھ جائے. لیکن کل دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ, یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکالمہ ہوگا, تو کرسچینٹی کی ساری دیواریں گر جائیں گی. کوئی بھی نظریہ رکھ لیں وہ اسی کے اپوزٹ جاتا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو, کیسے بات کرتے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوں گے تمہارے ان کاموں پہ؟ وہ تو بیزار ہو جائیں گے اس حرکت تمہاری ان ساری چیزوں سے. پھر اس کے بعد لوگ ولیوں اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کو پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کل کیا رویہ اختیار کریں گے, اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت 17 اور 18 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں, پھر ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وارس کریں گے پاک ہے تیری ساتھ, ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو اپنا مولا بنا لیتے, مگر تو نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدا ہو کر رہ گئے. یعنی وہ بھی اس دن انکار کر دیں گے. دوسری دلیل سورہ یونس کی آیت 28 اور 29, اور جس دن ہم ان سب یعنی شریک ٹھہرائے گئے اور شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے تو ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم سبھی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی, پھر ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. یعنی وہ مشرک اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. تب ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, اور اس بات پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. یعنی جو نیک لوگ ہیں نا وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو. دیکھیے دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو خیر سے زندگی بھر خود پیر بن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو خوب دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں نذرانے چڑھاؤ اور جو ہم کہیں اس کو مانو, اور ساتھ ہی اپنی زندگی میں اپنے مزار بنا کے خوب سجی سبری قبریں چھوڑتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو تم ہماری قبر پہ آنا, آج ہمارے پاس آئے تو کل قبر پہ آنا. دوسرے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں نیک تھے, مواحد تھے, توحید پرست تھے, لیکن ان سے محبت میں غلوف میں اتنا زیادہ لوگ آگے بڑھے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. دونوں کا فرق ہوگا. پہلی قسم کے جو بزرگ ہیں وہ تو حسب جہنم, یعنی وہ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ خود بھی آگ میں جائیں گے, لیکن جو دوسری قسم کے تھے جن کو لوگوں نے خود ہی ان کے بعد بنا لیا, پھر وہ کل بیزار ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجا جائے. تو لہٰذا اگر آپ کچھ بزرگوں کے نام سنتے ہیں جن پہ آج کے دور میں بڑی بڑی درگاہیں بن چکی ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. اگر ان کے دل میں توحید تھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا, اور اگر انہوں نے خود ہی یہ سب کہا تھا تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. پھر اگلی بات, قیامت کے روز مشرکوں اور شرکا کے حالت زار پر قرآن پاک کا ایک تنزیہ تبصرہ کہاں ہے؟ سورۃ صافات کی آیت 22 سے 26. قیامت کے روز حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی بندگی کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ, اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ سب بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں, یعنی ہر بات پر بلا چوں چرا عمل کر رہے ہیں, یعنی دنیا میں تو مانتے نہیں تھے اور آج کوئی ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہا. اسی طرح قیامت کے روز مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا, لیکن اس وقت توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. اس بات کی دلیل ہے سورۃ مومن کی آیت 84 اور 85, اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے گا,
ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک الہ کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ آخر میں توحید کا اقرار کیا تو کیا کیا، جیسے پولیس مین کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی اپنی زندگی میں اگر شرک کرتا رہا اور اس وقت توحید کی بات کرے گا تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مشرکوں کے لیے قرآن مجید کی دعوت فکر، سورۃ الانعام کی آیت 63 سے 64 میں ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔
جزاک اللہ خیر واسطے جزا استاد جی، الحمدللہ آج ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، میں سٹاف کر چکی تو آپ کا یہاں آیا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریپلے کلاس ہوتی ہے اس میں یو ایس اے اور کینیڈا کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پک کرنا ہوتا، تو ہم کلاس کو اس وجہ سے لینتھی نہیں کر پاتے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی کلاس میں ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور واقعی ہی دل تو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں شرک خفی اور شرک جلی سے بچا۔ دلوں کو کچھ تسلی ہوئی کہ بعض دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہو رہی ہوتی، شیطان کیا ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، ڈالتا ہے نا۔ میں اسی بات کو سوچی تھی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی جلدی لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہو تو ہوتا ہے کہ شاید صحیح طریقے سے، یہ نہیں ہوتا کہ شیطان، اللہ نہ کرے استغفر اللہ، کہ شیطان دل میں یہ چیز ڈالتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ شاید صحیح مانگی نہیں ہے، دل سے مانگی نہیں ہے، دعا کا مانگنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وسوسے ڈالتا ہے، انسان مایوس ہونے لگتا ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کا اجر و ثواب، اور قیامت کے دن اس چیز کو ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہوگا، کہ اس وقت کہیں گے مومن کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسیوں سے بھی بچائے، شرک سے بھی بچائے، شرک خفی اور شرک جلی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا نا کہ ہماری زندگی میں جب نعمتوں کی کمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں پھر شیطان کو موقع دیتی ہیں وہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو شرک خفی شرک جلی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج کی کلاس شعور والی زندگی، جی کتاب و توحید کے بعد مجھے امید ہے الحمدللہ اس کے بعد تو اتنے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم انلیس کوئی ایسا شیطان جھٹکا دے دے انسان کو، ورنہ اس کے بعد پوری شعوری طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بچائے، یہ کب ہمارے لیے کیا اور کب بہتر ہے۔ جی بالکل، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں اپنی بہتری کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا مانگنا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہماری دعائیں اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بشرطِ زندگی ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی، اور آپ لوگ اپنے ہوم ورک کو بہت اچھی طرح کیجیے گا، اور اس کتاب کو بھی نا آپ لوگ کوشش کریں کہ ویکینڈ پہ جو اس پہ ہم مسائل پڑھتے ہیں اس پہ جو عربی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو خود ریڈ کرنے کی کوشش کیا کریں، اس سے وکیبلری بھی بڑھے گی، کانفیڈینس بھی بڑھے گا، اور حدیث بھی سمجھ آنا شروع ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔